الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا شفيعنا وشهيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اسلام کی تاریخ کا اور تاریخ انسانیت کا سب سے مبارک ترین دن اور سب سے مبارک ترین لمحہ غزوہ فتح مکہ ہے. تاریخ انسانیت میں اس سے مبارک لمحہ کوئی نہیں آیا کہ جس وقت اللہ رب العالمین کا گھر، جسے سیدنا ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تعمیر کیا، اور تعمیر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی جانب سے اس مقصد اور حقیقت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں ہے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ، اے میرے رب، میں نے بسا دیا اپنی اولاد کو اس وادی میں جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی. میں اپنی اولاد کو لے آیا اس وادی میں جہاں کوئی کھیتی باڑی، جہاں پر کوئی سبزوں کا نام و نشان نہیں ہے، تیرے حرمت والے گھر کے پڑوس میں. اس لیے لے آیا کہ ربنا لیقیم الصلاۃ، اے میرے رب، اس لیے کہ تاکہ وہ نمازیں قائم کریں. اور اس مرکز کی وساطت سے اور اس مرکز کی تعلق سے تیری بارگاہ کی طرف رجوع کر سکے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کا مقصد ذکر کر دیا، اور سورہ بقرہ کے آخر میں بھی وہ تعمیر کے تمام مراحل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی معیت میں اور سنگت میں نبی حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے جو اس کو مرتب کیا، سورہ بقرہ کے ابتدائی مضامین پہلے پارے کے آخر کے اندر موجود ہیں کہ جس وقت آپ نے اپنی بڑی زوجہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور اپنے صاحبزادے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو اس وادی غیر زرع بکہ کی سرزمین، مکہ مکرمہ کی سرزمین پر آباد کیا، اور اس حدود حرم کے اندر ان کو آباد کیا، اور حدود حرم کا وہ علاقہ کہ جس وقت آسمان سے حجر اسود کا نزول ہوا تو اس کی کرنیں جہاں جہاں تک پہنچی اللہ رب العالمین نے اس خطہ زمین کو حرمت والا اور حرم قرار دیا۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر میں جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ابتدائی وقت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑنے کی کرامت سے اللہ رب العالمین نے آپ کا ایک دائمی معجزہ زمزم کی صورت میں وہاں پر ظاہر فرمایا، اور پھر ایک وقت گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ آپ رم اللہ اور فلسطین کی ان سرزمینوں سے دوبارہ لوٹ کر عرب کے خطے مکہ کی طرف جائیے اور وہاں پر ہمارا جو گھر ہے اس کی تعمیر کیجئے۔ اس گھر کی تعمیر تو حضرت آدم نے کی تھی، لیکن طوفان نوح کے اندر تمام آثار بظاہر مٹ چکے تھے۔ حضرت جبرائیل کے بتائے ہوئے طریقے پر اور نشاندہی پر اس جگہ کی بنیادیں کھودی گئیں جہاں پر روایت میں آتا ہے کہ بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ اس کی بنیادیں جو ڈالی گئی تھی حضرت آدم علیہ السلام نے، وہ آثار اس کے نمودار ہونا شروع ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی آثار پر توحید کے ایک ایک خشت کو، ایک ایک اینٹ کو لگا کر کعبۃ اللہ کی اس عمارت کو استوار کیا۔ مکہ شریف کو، حرم شریف کو بنانے کے بعد آپ دوبارہ وہاں سے لوٹ گئے اور اس پورے خطے کو اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کی نظر کر دیا، اور پھر اہل عرب اور عرب کے جتنے قبائل ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور حضرت اسماعیل کے ساتھ منسلک رہے، اور یہ سلسلہ اللہ رب العالمین کی عبادت کا کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پر رائج رہا۔ اور حال پھر ایک یہ آیا کہ بگڑتے ہوئے حالات کے ساتھ جب نبی کی تعلیم کو لوگوں نے فراموش کیا، نبی کے پیغام حق کو جب لوگوں نے فراموش کیا، تو اس وقت جب عرب کے اندر مکمل طور پر گمراہی پھیل گئی اور تہذیب و تمدن کے تمام تر طریقے ختم ہوتے چلے گئے، اس وقت اللہ رب العالمین نے دعائے خلیل کو اجابت کا درجہ مرحمت فرمایا اور کعبۃ اللہ کو رہتی دنیا تک اس کی حرمت کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول کی شب سیدنا عبداللہ اور سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر میں آپ جلوگر ہوئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوگری کے ساتھ ہی یہ معجزات اور یہ تمام آثار ظاہر ہوئے کہ کعبہ شریف کے اندر بت سرنگو ہو گئے، گر گئے، ٹوٹ گئے۔ یہ وہ آثار تھے جو کعبہ کی حرمت کو دوبارہ اجاگر کرنے کے اور کعبے کی عمارت کو جن نجس چیزوں کے ساتھ ناپاک کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اب اس کی تطہیر، اس کے تزکیہ کرنے والے وہ عظیم نبی آ چکے ہیں کہ جو گھر بنانے کے بعد اس گھر کی محافظت کے لیے حضرت ابراہیم نے جس نبی کا مطالبہ کیا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ابتدائی 40 سال مکہ مکرمہ کے اندر گزارے، اور وہ اعلان نبوت سے پہلے کے اس وقت بھی کعبۃ اللہ کی حرمت اور کعبۃ اللہ کے سارے معاملات، جو بالخصوص عرب کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ اور فساد جو کھڑا ہوا تھا تنفیذ حجر اسود کا، اس کو بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت اور آپ ہی کی برکت سے حل کیا گیا، اور کعبۃ اللہ کے اندر حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عزت اور حرمت قطعی اعتبار سے تھی، اور لوگ یقیناً آپ کو امین و صادق کہہ کر کعبۃ اللہ کا مقتدا اور ایک زینت تصور کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس کے بعد سارا مکہ اپنی تمام تر تعصبات کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن اور اس حقیقت کو روکنے کے لیے کمر بستہ ہوا، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کا وہ کٹھن عرصہ اور لمحہ، جس میں عام الحزن کے بھی وہ سال ہیں جس میں سوشل بائیکاٹ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا، وہ کٹھن مراحل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال کے وہاں سے گزارنے کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اب تک 6 سال گزار لیے ہیں، اور 6 سال گزارنے کے ساتھ اس میں مختلف جنگیں ہو چکی ہیں جو بدر کی صورت میں ہیں اور جو احد کی صورت میں ہیں۔ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو ایک خواب دکھایا جا رہا ہے کہ جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھ رہے ہیں جو سورہ فتح کے اندر ہے، کہ میں مسجد حرام کے اندر داخل ہو رہا ہوں، بیت اللہ کے اندر داخل ہو رہا ہوں، اپنے صحابہ کے ساتھ طواف کر رہا ہوں اور قربانی کر رہا ہوں اور اللہ کی راہ میں اپنے سر کے بال کو مونڈ رہا ہوں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب دیکھا تو نبی ہی کا خواب حجت ہوتا ہے اور نبی ہی کا خواب قطعی ہوتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارادے سے، اب آقا علیہ الصلاۃ والسلام سن 7 ہجری میں روانہ ہو رہے ہیں مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لیے، سرکار جب وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، یہاں سے کفار و مشرکین جن کا غلبہ ہے، مکمل قبضہ ہے اور جن سے جنگیں پہلی ہو چکی ہیں، بدر کی صورت میں، احد کی صورت میں، ابو سفیان اس علاقے کے بڑے ہیں، ابو لہب جس طرح کے بدر کے فوراً بعد ہلاک ہو گیا جس کا تذکرہ میں نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا، یہ تاریخ کو سیرت کے تناظر کو میں مختصر انداز میں جوڑتا ہوا اس ربط کو آپ کے سامنے سن ہجری کے اعتبار سے لے کر جا رہا ہوں، ابتدائے دور سے لے کر یہاں تک۔ 7 ہجری کو جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور آپ مکہ مکرمہ کی حدود سے پہلے ہی، آپ کے آنے کا علم جب کفار و مشرکین کو ہو گیا تو انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم حدود مکہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ جب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام حدیبیہ کے مقام پر پہنچے جو بالکل مکہ کا بارڈر تھا، جس کو شمیسی بھی کہا جاتا ہے، آج جہاں پر مکہ میں دخول کرتے وقت آپ کی آخری چوکی جو آتی ہے وہ حدیبیہ کی چوکی ہے، اور حدیبیہ کا حصہ وہ مقدس حصہ ہے کہ جس کا آدھا حصہ حدود حرم کے اندر ہے اور آدھا حصہ حدود حرم کے باہر ہے۔ سرکار حدیبیہ کے مقام پر رک جاتے ہیں اور اپنے 1400 صحابہ کرام کو لے کر جو حالت احرام کے اندر ہیں، اور آپ کو وہاں پر روک دیا جاتا ہے۔ سہیل بن عمر وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش مکہ کی طرف سے مذاکرات کرنے کے لیے آگے بڑھتا، جو کتاب بخاری شریف کتاب المغازی کے اندر ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بار بار یہ تانا دیتا ہے کہ کیا آپ اپنی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ہوش کے دروازوں کو کشادہ کرنے کے لیے شاہ فرماتے ہیں کہ میں قتال کے لیے آتا تو احرام کی صورت میں آتا، میں قتال کے لیے آتا تو اپنے ساتھ اسلحہ لے کر آتا، وہی منشور جو کربلا میں امام حسین کہہ رہے ہیں کہ یزید اگر میں لڑنے کے لیے آتا تو بچوں کو ساتھ لے کر آتا، میں اگر قتال کے لیے آتا تو یہ صورت ہوتی ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ سے کہتے ہیں اگر میں لڑنے کے لیے آیا ہوتا تو میں کیا اپنے ساتھ احرام والوں کو لے کر آتا، کوئی اسلحہ، کوئی تلواریں، یہ ساتھ میں کیوں نہ لاتا، ہمارے پاس تو صرف وہ چیزیں ہیں جو درخت کے پتے کاٹ کر جانوروں کو کھلانے کے لیے، یا وہ چھری چاقو ہے جس سے روزمرہ کی جو ہے کہ سبزی گوشت وغیرہ کاٹا جاتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اس وقت خیر یہ تفصیل ہے بخاری شریف کے اندر جس میں کئی واقعات یہاں پر عظمت کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اجاگر ہوئے اور صحابہ اکرام علی مردوان کے اس عمل سے کئی لوگوں کو ایمان نصیب ہوا۔ سہیل بن عمر وہاں سے لوٹ جاتے ہیں اور اس کے بعد یا اس سے پہلے ہی عروہ بن مسعود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سفارت کا اور جاسوسی کرنے کے لیے حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ یہ ایک لمبا عرصہ یہاں پر گزر جاتا ہے اور اس کو گزرنے کے بعد قریش مکہ ایک تجویز دیتے ہیں کہ آپ اس سال یہاں سے لوٹ جائیے، دوسرے سال آپ آ جائیے گا، آپ کو عمرے کی بھی اجازت ہوگی اور 3 دن کے لیے آپ کو مکہ خالی کر دیا جائے گا۔ اب اگر ڈائریکٹ آپ کو آنے کی اجازت دے دی گئی تو پھر عرب کے گرد و نواح کے قبائل ہمیں تانا دیں گے اور ہمیں کہیں گے کہ وہ احرام کی صورت میں آ گئے اور ان کا زور اور طاقت اتنا تھا کہ وہ مکہ میں آ کر انہوں نے خانہ خدا کا طواف بھی کر لیا اور تم ان کا کچھ نہیں کر سکے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کو قبول فرمایا اور اس دوران قتال سے بچنے کے لیے ایک حدیبیہ کے مقام پر صلح نامہ طے کیا گیا اور صلح نامہ مرتب کیا گیا جس کی کئی شقیں تھیں، اور اس میں سے میں صرف 2 شق یہاں پر آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں جو فتح مکہ کا باب بن رہا ہے، اور فتح مکہ کی وجہ اور سبب جو ہے وہ حدیبیہ کا یہ صلح بن رہا ہے۔ اور اس میں پہلی چیز جو اس میں یہ طے پائی تھی اس میں یہ تھا کہ جو مسلمان، یہ جو قبائل مکہ کے اندر ہیں، اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ ان کے حلیف اور ان کے مہربان، ان کے ہمدرد بننا چاہتے ہیں، دوست بننا چاہتے ہیں، تو قریش مکہ ان کے ساتھ کوئی مخالفت اور جبر و تشدد نہیں کریں گے، اور کوئی اپنے حالت کفر پر ہی رہنا چاہتا ہے تو مسلمان اس پر جبر و تشدد نہیں کرے گا۔ اس شق کے اوپر بنو بکر کا جو قبیلہ تھا اور جس کے اندر کئی شاخیں تھیں اور اس کے اندر بڑے ذیلی قبائل تھے، وہ مکمل طور پر قریش کی حمایت کے لیے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم قریش کے ساتھ رہیں گے۔ بنو خزاعہ کا جو خطہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو شروع سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے دور سے اور بالخصوص کعبۃ اللہ کے متولی
حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے دوستوں میں سے رہے ہیں قبائل، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے دادا کے ہمدردوں میں اور دوستوں میں سے رہے ہیں، لہذا ہم آپ کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں۔ تو بنو خزاعہ جو ہے وہ ہو گئے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور بنو بکر اپنے قبائل کے ساتھ یہ سارے مشترک طور پر مل گئے ہیں قریش کے ساتھ۔ اور اس کے بعد ساتھ میں یہ بھی شق لگا دی گئی تھی کہ جو مکہ مکرمہ میں رہ رہا ہے اور اگر وہ مدینہ منورہ آ گیا تو صورت اس کی یہ بنے گی کہ ہم مسلمان اس بات کے پابند ہوں گے کہ اس کو مکہ کے حوالے کر دیں، مکہ والوں کے حوالے کر دیں، قریش کے حوالے کر دیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی مدینہ کا رہنے والا مکہ چلا جائے اور مدینہ میں بسنے والا مکہ چلا جائے تو مسلمان مدینہ والے اہل مدینہ اور مسلمان اس بات کا مطالبہ نہیں کریں گے اور نہ اس کا حق رکھتے ہیں کہ وہ مکہ والوں سے اس کو طلب کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شق پر آپ نے بڑا اظہار جذبات فرمائے اور کہا حضور اس چیز کو ہم نہیں تسلیم کرتے، اس چیز کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، ان کو کہو جنگ تو جنگ۔ یہ کیا پالیسی ہے کہ ہمارا کوئی بندہ آپ کے پاس چلا جائے تو آپ اس کو واپس نہیں کریں گے، آپ کا کوئی بندہ آ گیا تو ہم واپس کر دیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر خاموش ہو جاؤ، یہ جو سلسلہ چل رہا ہے یہ اپنی درستگی کی جانب ہے، اور اس میں جو اصل حکمت کار فرما تھی اور اصل حکمت اس میں جو اجاگر ہو رہی تھی وہ یہ کہ اب تک قریش مکہ جو یہ پروپگنڈا کر رہا تھا، شور مچا رہا تھا کہ یہ ہمارے علاقے کے بھگوڑے لوگ ہیں، ہمارے علاقے کے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ ہمارے علاقے کے غدار لوگ ہیں، ان کو ہمارے ہاتھ کیا جائے، تو یہ عرب کے دیگر قبیلوں کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بھڑکا رہے تھے، تو صلح حدیبیہ میں صلح نامہ چاہے جس شق کے تحت بھی ہوا اور یہ طے ہوا، اس میں وجہ یہ بن گئی کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک مستقل وجود تسلیم کر لیا اور مسلمانوں کے وطن مدینہ کو ایک مستقل حصہ تسلیم کر لیا، اور مسلمانوں سے سفارت رابطے کر کے ان کے سارے پروپیگنڈے ختم ہو گئے کہ اب مسلمان ایک الگ قوم ہے اور ہم الگ قوم ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاسی حکمت عملی کے تحت یہ گویا کہ منشور وہاں پر تیار ہوا۔ خیر میں اس تفصیل میں نہیں جاتا ورنہ فتح مکہ کے حوالے سے جو اہم چیزیں وہ رہ جائیں گی، میں صرف یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ پس منظر ہے اس کا، اور یہ فتح مکہ کے وہ ہونے والے مبانیات میں سے ہیں، ضروریات میں سے، جس کی وجہ سے فتح مکہ ہو رہا ہے۔ سیرت کی مستند کتابوں میں تقریباً یہ ساری باتیں گویا کہ درج ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں وہاں سے لوٹے، آپ نے احرام کھول دیا اور حدود حرم کا وہ حصہ جو حدیبیہ کی وادی کے اندر آیا تھا اور اشارہ فرما دیا کہ اپنے جانوروں کو یہاں پر تم ذبح کر دو جس کو تم اللہ رب العالمین کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے لے کر آئے تھے، اور وہاں سے سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب عمرے کی قضا آپ نے بعد میں فرمائی اور پھر عمرے کی قضا کے لیے آپ تشریف لائے۔ یہاں پر یہ ہوا کہ عمرے کی قضا کے بعد بنو بکر قبیلے نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی اکثریت بڑھ رہی ہے، مسلمان توانا ہو رہے ہیں اور یہ اپنے پیغام کو یہاں پر بڑے احسن طریقے سے پھیلانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، تو ابو سفیان وغیرہ جو قریش مکہ کے بڑے ذمہ دار تھے ان کو بتائے بغیر بنو بکر کے قبیلے میں ایک بہت شرارتی قسم کے لوگ تھے جن کو بنو نفاسہ کہا جاتا ہے، جو اس کی شاخ تھی، ان کے اوباش قسم کے لونڈوں نے رات کے وقت یہ فیصلہ کیا کہ جو لوگ مسلمانوں کے ہمدرد اور دوست ہیں بنو خزاعہ کے، رات کے وقت ان پر شب خون مارا جائے اور ان کو قتل کیا جائے اور ان کے ساتھ وہ حال کیا جائے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے ہمارا ساتھ نہ دے کر کون سی خطا اور غلطی کی ہے۔ رات کے وقت یہ غریب اپنے بچوں کے ساتھ آرام کر رہے تھے اور ان پر شب خون مارا گیا اور ان کے کئی افراد کو شہید کیا گیا، یہاں تک کہ کچھ بھاگ کر حرم خدا کے اندر بھی چلے گئے۔ ان بدبختوں نے حرم خدا کی بھی پاسداری نہ کی، جو زمانے جاہلیت میں بھی جس گھر کی پاسداری کا حکم تھا، زمانے جاہلیت کے اندر بھی حدود حرم کا ایک پاس تھا، ہر چیز کی انہوں نے گویا کہ پاسداری ختم کر دی اور مسلمانوں کو انہوں نے وہاں پر بھی شہید کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ حلیف جماعت اور وہ دوست جماعت کے ساتھ انہوں نے شب خون وہاں پر بھی مارا۔ اب یہاں پر جب یہ انہوں نے صلح نامہ کو اپنے اعتبار سے ختم کر دیا، جس میں شک ایک یہ بھی تھی کہ جہاں پر یہ اپنا اپنے کام کریں گے وہیں پر یہ ہوگا کہ دس سال تک مسلمان اور کفار باہم کوئی جنگ نہیں کریں گے، کیونکہ ابھی بدر میں ہمارا بڑا نقصان ہو گیا ہے، احد میں ہمارا بڑا نقصان ہو گیا، اور اس درمیان کا جو عرصہ ہے اس میں اگر ہم نے پھر قتل و غارت شروع کر دی اور یہ تمام معاملات کر دیے تو اس صورت کے اندر ہمارے بچوں کی تربیت کا کیا ہوگا، ان کی تعلیم کا کیا ہوگا، علاقوں کا کیا ہوگا۔ اس اعتبار سے 10 سال کا عرصہ رکھا گیا کہ قتال نہ کیا جائے اور اپنے اپنے جو معاملات ہیں، تعلیم کے ہیں، ضروریات کے ہیں، اور اپنے معاشیات کے مسائل، معیشت کے مسائل ہیں، اور اپنے ضروری جو تمدن کے مسائل ہیں ان کو اچھی طرح سے سلجھایا جائے تاکہ جو نقصان ہوا اس کی تلافی ہو جائے. یہ 10 سال کا عرصہ اس شق کے اندر رکھا گیا. لیکن ابھی بڑی مشکل سے کچھ ہی سال کے سال اور اس کا کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ جناب اس پر یہ تمام چیزیں جو صلح نامہ جو طے ہوا تھا اس کی خلاف ورزی شروع ہوئی. تو اس میں سے چند لوگ وہاں سے لے کر کر بھاگے اور اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے کہا کہ بھاگ کر ہم مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں کہ جو بچ گئے ہیں وہ حضور تک یہ ساری جا کر بات پہنچا دیں کہ رسول اللہ رات کے وقت بنو بکر میں ہمارے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. طبرانی موجم الصغیر کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص اپنی زوجہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے، اور عین تہجد کا وقت تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، اٹھے، اور سیدہ میمونہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ سرکار بستر سے اٹھے. سیدہ میمونہ جو ہے یہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کی سالی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ ہیں. ان کی ایک بہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے نکاح میں ہے اور ایک بہن جو ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ رہی ہیں. ام فضل جو ہے وہ حضرت عباس کی اہلیہ ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی والدہ ہیں، اور سیدہ میمونہ جو ہے وہ ان کی بہن ہے. تو ایک بہن جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس کے نکاح میں ہے، ان کا مزار مقدس جو ہے وہ جنت البقیع کے اندر ہے. اور سیدہ میمونہ مدینے کے سفر کے اندر آپ دیکھتے ہیں جب حدود حرم کو آپ چھوڑتے ہیں مدینے کی طرف، تو مدینے کی طرف جب آپ کی گاڑی کا رخ ہوتا ہے تو بائیں جانب لبے سڑک کے اوپر آپ کا مزار پرانوار موجود ہے کہ جو اس شاخ بار بار اس کا دیدار کرتے ہوئے سفر مدینہ کرتے ہیں. بالکل لبے روڈ پر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مقدس موجود ہے. سیدہ میمونہ کے گھر پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور جس کو آپ تہجد کا وقت کہیے، جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، اس سے کچھ پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے ہیں اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو خانے کی جانب بڑھے ہیں، اور وہاں پر بڑھنے کے بعد آپ نے مکہ کی جانب منہ کیا اور 3 دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا، میں تیرے لیے حاضر ہوں، میں تیرے لیے حاضر ہوں، میں تیرے لیے حاضر ہوں، اور تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی. سیدہ میمونہ کہتی ہیں کہ میں بڑی پریشان ہوئی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی موجود نہیں ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس سے بات کر رہے ہیں. یہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اسابہ میں بھی اس روایت کو گویا کہ درج کیا ہے اور اس کی تمام تفصیل کو لکھا ہے. ابن کثیر نے بھی السیرۃ النبویہ جو البدایہ والنہایہ کے الگ ہٹا کر انہوں نے ایک سیرت پر کتاب لکھی ہے، اس میں بھی یہ موجود ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح بخاری کے اندر اس کی توثیق کرتے ہوئے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے. زرقانی کے اندر بھی اس کی مکمل روایت شرح محب الدنیہ کے اندر موجود ہے، اور یہ انتہائی ثقہ واقعات کے اندر گویا کہ تمام چیزیں شامل کی گئی ہیں، اور سیرت کی تقریباً کتابوں میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی غیبانہ فریاد پر جو جنگل کے اندر جھاڑیوں کے اندر چھپ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مدد کے لیے پکار رہے تھے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز کو 3 دن کی مسافت سے دوری پر سیدہ میمونہ کے گھر میں سن لیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا نصرتا 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 فریاد امتی جو کرے حال میں زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. سید عالم نے وہیں سے اشارہ فرمایا کہ نصرتا 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 تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی. حضرت سیدہ میمونہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ یہ کون ہے جس کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قبیلے کا راجز ہے کہ وہ جو جھاڑیوں میں بیٹھ کر مکہ کی مجھے پکار رہا ہے، اور وہ تمام معاملات بنو بکر نے جو ان کے رات کے وقت ان پر شب خون مارا ہے اور ان کے لوگوں کو شہید کیا ہے، اس کی فریاد مجھے کر رہا ہے، اور میں اسے دھراس باندھنے کے لیے اور اس کو ڈھارس دینے کے لیے اور اسے مطمئن کرنے کے لیے میں اسے نصرتا 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 اپنی امداد اور اپنی معاونت کا یقین دلا رہا ہوں. میں وہ قصیدے کے چند اشعار بھی آپ کو اس ضمن میں عرض کر دینا چاہتا ہوں جو اس شخص نے اپنی زبان سے کہے، ان تمام کتابوں کے اندر موجود ہے جو میں نے عرض کیے. اس میں پہلے رفتہ کہ یا ربی انی ناشد و محمدا حلف ابینا و ابیہ الاتلدا، اے پروردگار، اے رب کریم، میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوستی کا معاہدہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں یاد دلا رہا ہوں. حلف ابینا و ابیہ الاتلدا، جو ہمارے باپوں اور ان کے والدین کے درمیان ایک قدیم زمانے سے ہو چکا ہے. اس میں شعر یہ بھی پڑھا کہ کفار ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں اور مارنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی مددگار وہاں ہی نہیں ہے. اب اس میں دیکھیں شرک کا چکر جن لوگوں نے لگایا ہوا ہے، یہ تمام نظریات یہاں پر باطل ہوتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا نظریہ کیا ہے. کفار یہ کہتے ہیں کہ ان کو مارو، ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں پہنچے گا. اور ان کی امداد و نصرت کے لیے کوئی نہیں آئے گا. لیکن وہ صحابی کا جذبہ یہ ہے کہ وہ نعتیہ اشعار کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ وزعموا ان لست ادعو احدن, وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اپنی مدد کے لیے کسی کو نہیں پکاریں گے. ادعو احدن, یہاں پر دیکھیں فرمایا کہ ادعو احدن, ہم اپنی مدد کے لیے کسی کو نہیں پکاریں گے. اگر پکارنا مطلقاً شرک ہوتا تو یہاں صحابی ادعو کا لفظ کہہ رہا ہے کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں پکاریں گے, لیکن فہم ادل و اقل العددا, لیکن وہ بڑے ذلیل و خوار اور بہت مختصر ہیں جو ہمیں یہ طعنہ دے رہے ہیں. یعنی صحابہ اکرام نے کفار کے اس طعنے کو ذلت کی طرح منسوب کیا ہے اور ان کے گھٹیا ذہن اور ان کی فرسودہ فکر کی طرح منسوب کیا ہے کہ امت کا رابطہ نبی سے کیسے نہیں ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کیسے گمان کرتے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں پکاریں گے. اس اعتبار سے ایک سلام بھی بڑا مشہور ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ منظور ہماری دعا کرنا. لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ منظور دعا کرنا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کون سی دعا ہے, تو یہاں دعا بمانا لغوی اعتبار سے پکار ہے. جو صحابی یہاں پر یہ لفظ کہہ رہا ہے وزعموا ان لست ادعو احدا, وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اپنی مدد کے لیے کسی کو دعا یعنی پکاریں گے نہیں. تو یہ بالکل اسی اگر جو سلام لکھا گیا ہے کہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, تو یہ دعا وہی مطلقاً پکار کے اعتبار سے وہ دعا نہیں جو اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں, وہ دعا خالصتاً عبادت ہے. اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا جاتا ہے وہ عبادت کے طور پر نہیں کیا جاتا بلکہ پکار کے طور پر کیا جاتا ہے. اور اس میں نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری فریاد ہماری آواز کو اللہ رب العالمین اپنے محبوب تک پہنچا رہا ہے. اگر کوئی یہ کہے فرشتے پہنچا رہے ہیں تو میں نے کہا تو فرشتے کو ہی لے کر بیٹھ گیا, فرشتے پہنچا رہے ہیں لیکن پہنچ تو رہا ہے اور حضور تک ہماری بات تو پہنچ رہی ہے, تو کسی بھی واسطے سے پہنچ رہی ہے تو حضور کو ہمارے حال پر اطلاع تو ہو گئی. یہی اس پکار اور ندار کا نتیجہ اور یہ مسئلہ حاضر ناظر کا حاصل ہے. دوسرا شعر انہوں نے یہ لکھا ذکر کیا, یہ بھی بڑا خوبصورت ہے, وجعلوا لی فی قدائم الصدا, وہ تمام کے تمام قدا کی گھاٹی جو ہے قدا کی گھاٹی کے اندر جم کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرف ان کی توجہ ہے کہ وہ ہم کو ختم کریں گے. وجعلوا لی, وہ ہمیں ختم کرنے کے لیے جمع ہو چکے ہیں, فی قدائم الصدا کدا کی پہاڑی کے اندر انہوں نے گھات لگا کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں پکڑیں گے. فرما فنصر رسول اللہ نصر اعتدا, یا رسول اللہ آپ سے مدد کا تقاضا ہے اور بڑی زبردست اور مضبوط مدد کا تقاضا ہے. یہ صحابی کے الفاظ. ابھی جو بکواس کرتے رہتے ہیں نا کہ صحابی نے کبھی مدد مانگی ہے, تو یہ دیکھیں پورا شعر سامنے آیا. مجیدیوں کی بکواس کا کیا اعتبار رہا ہے یہاں پر, ہم سپاہ صحابہ ہیں تو یہ صحابہ کی تو بات چل رہی ہے اور کس کی چل رہی ہے. تو اب صحابہ کرام یہاں پر کیا اشارہ فرماتے ہیں, وجعلوا لی فی قدائم رسدا فنصر رسول اللہ نصرا اعتدا, کہ حضور وہ قدا کی پہاڑی میں اپنا پورا لشکر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور گھات لگائے ہوئے ہیں کہ جہاں یہ ملیں گے تو ان کو قتل کر دیں گے. تو کہتے فنصر رسول اللہ نصرا اعتدا, فنصر حضور آپ مدد فرمائیے, امر کا صیغہ ہے فنصر انصر, فنصر رسول اللہ نصرا اعتدا, حضور آپ مدد فرمائیے نصرا, پھر اس کے لیے بنایا جا رہا ہے مفعول مطلق اور کہا جا رہا ہے تاکید کے لیے کہ حضور آپ مدد کیجئے ہماری, اور ایسی مدد کیجئے جو بڑی شان و شوکت اور عظمت والی زبردست, کیونکہ مفعول مطلق کے اندر تاکید ہی کا معنی پایا جاتا ہے اور مفعول مطلق ہوتا یہی ہے کہ آپ جانتے ہیں آپ طلبہ ہیں کہ فعل کے ساتھ جب مفعول کو ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اسی کے ماخذ کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو, تو جو فن سر ہے تو وہیں پر نصرن لایا جا رہا ہے کہ فن سر رسول اللہ نصرن اعتدا, حضور زبردست عظمت و شان والی مدد کے ذریعے اور گویا کہ زبردست اور مضبوط عظمت والی مدد کے ذریعے ہماری مدد فرمائیے اور ان کفار کا منہ کالا فرمائیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں پہنچے گا. اسی کو مسلمان کہتے ہیں نا یا رسول اللہ انظر حالنا, اسی کا ترجمہ آگے کر دیا گیا ہے اسی کیفیت کا, یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا, یہ جو جملہ کہا گیا ہے یہ اسی شعر کی ترجمانی ہے. صحابہ کرام کے یہ اشعار اس کی بنیاد اور ماخذ بنتے ہیں, اسی فکر اسی جذبے اسی روح کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا. اور صحابہ نے کس الفاظ میں بیان کیا تھا کہ فنصر رسول اللہ نصرا اعتدا, حضور زبردست مدد کے ذریعے ہماری مدد فرمائیے. یہ جملے انہوں نے اپنی زبان سے کہے اور ان کے تین دن باقی ہیں آنے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام معاملات سے مطلع ہو چکے ہیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور نے اس کا اظہار کسی سے نہیں فرمایا. یہاں سے کئی مسئلے حل ہو گئے کہ حضور دور سے سماعت بھی فرماتے ہیں, اور اس کے درمیان اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان تین دن کی مسافت کا گویا کہ فاصلہ ہے, تین دن کا فاصلہ ہے. اب دیکھیے حضور کا دور سے سننا بالکل واضح ہو رہا ہے, اور دور کے سننے کے ساتھ
فریاد کا سننا، تو فریاد کرنا بھی واضح ہو رہا ہے. جب دور سے فریاد کرنے کو حضور نے شرک نہیں کہا تو دور سے فریاد لینا کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں کچھ؟ تھوڑا تراوی کا بوجھ سر سے اتاریں اور میری بات، یہ علمی مسئلہ ذرا توجہ سے سماعت فرمائے کہ جب دور سے فریاد کو کرنا کہ حضور مدد کیجئے، تو جب دور سے فریاد کرنا شرک نہیں ہے، تو یہ عقیدہ رکھنا کہ دور سے فریاد لی جائے یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر دور سے فریاد کا ملنے والا تصور کہ دور سے، جو یہ کہے کہ دور سے اور گویا کہ مدت مدید اور مسافت طویل سے اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ مدد پہنچے گی یہ شرک ہے، تو جس طرح مسافت طویل سے مدد کا نظریہ لینا شرک ہے، اسی طرح مسافت مدید اور مسافت طویل تک اپنی آواز کو فریاد کے طور پر پہنچانا بھی شرک ہونا چاہیے. اس لیے کہ ابتدا تو پکار کی ہو رہی ہے، اس کے جواب میں مدد آ رہی ہے، تم جواب کو تو شرک کہتے ہو لیکن سوال کو شرک نہیں کہتے. تو یہ وہابیت کی جہالت ہے. بولے کیا آئیے؟
جو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا، جو حضرت عیسیٰ نے کہا تھا وہ ابرے او میں شفا دیتا ہوں، تو جب ان کی طرف سے یہ کہنا میں شفا دیتا ہوں، یہ بہت بنیادی نقطہ ہے، میں شفا دیتا ہوں، یہ کہنا شرک نہیں. تو ہم کہیں ہم نبی سے شفا لیں گے تو یہ شرک کیسے ہو گیا؟ ذرا سوچیں، ذرا اتنی موٹی عقل ہے. کہہ دیجیے تم نے یہ کہا کہ نبی سے شفا لو گے، یا رسول اللہ شفا دیجئے، اے نبی شفا دیجئے، شرک ہے. تو ہم نے کہا ہمیں کیوں شرک کرو، وہ خود کہہ رہے ہیں میں شفا دے رہا ہوں. تو پہلے ان کو روکو نا، اور تم ان کو نہیں روک سکتے، اس لیے کہ اللہ کے اذن سے اور اللہ کی عطا سے اور تعلق بالمحبت سے اللہ نے ان معاملات پر ان کو مامور فرمایا ہے. تو جب ان کا یہ کہنا جائز ہے، جب ان کا یہ کہنا جائز ہے، تو پھر ہمارا طلب کرنا تو ان کی توجہ پر ہے، ان کے اعتماد پر ہے اور ان کی ڈھارس باندھنے پر ہے، تو ہم اس کا نتیجہ حاصل کر رہے ہیں. تو جب ان کا کہنا توحید ہے تو ماننا بطور بدرجہ اولا توحید ہے اور اس کا نتیجہ ہے. جو صحابہ کرام علی مردوان کہتے ہیں، تین مہینے تین دن کی مسافت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا. اب یہ کہنا نہیں حضور تو حیات تھے اس لیے سن لیا، تو ان کو بٹھا کر پوچھو کہ پھر مناظرہ پھر حیات تو نبی پر کرو نا ہم سے، پھر یہ کیا ڈرامے بازیاں تم نے لگائی ہوئی کہ دور سے حضور نہیں سنتے، اور جب میں نے بتایا دور سے سن لیا تو کہتا نہیں وہ تو حیات تھے اب نہیں سنتے. تو پھر میں نے کہا یہ موضوع ہٹاؤ، پھر حیات النبی پر بات کرو. تو بات حیات النبی پر کرو نا، بات تم نے حیات النبی پر کرنی ہے، اعتراض وہاں سے کر رہے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ سارا مسئلہ حیات النبی کا، تو پھر آؤ یہی گز میدان ہے، پھر حیات النبی بات کر لیتے ہیں. صحیح ہے نا؟ اب یہ کہ اگر آپ ثابت کرو گے جناب دور سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں، تو پھر گھوم کے ذریعے آئے گا، وہ تو زندگی کی بات تھی. تو جو زندگی کی بات تھی تو پھر زندگی کی قید لگاتا نا، دور کی قید کیوں لگائی؟ تو تو ساتھ میں دور کی بھی قید لگاتا ہے، دور سے نہیں سن سکتے. تو نے پہلے سوال میں زندگی کا تو سوال نہیں کیا، تو نے کہا دور سے کوئی نہیں سن سکتا اللہ کے سوا. میں نے کہا وہ تیرا خدا ہوگا جو تجھ سے دور ہو، ہمارا خدا ہم سے دور نہیں ہے. اور خدا دوری وغیرہ ان تمام قافیے سے پاک ہے، ہم اللہ رب العالمین کے حضور ہمیشہ حاضر ہیں. اس کا استحضار بالعلم ہے. اب یہ کہ دور سے کسی کو پکارنا شرک ہے، تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پکارا گیا، نہیں کہا وہ حضور حیات تھے نا، تو میں نے کہا یہ حیات کا لفظ تو نے سوال میں نہیں ڈالا تھا، دور کا ڈالا تھا. مسئلہ جب حل ہو گیا تو تم حیات کی بات کرتا ہے، تو ٹھیک ہے پھر حیات تو نبی پر بات کر لی جائے. جب حیات تمہارے نزدیک بھی اپنی کتابوں کے اندر مسلم ہے، تو پھر یہ ڈھکوسلا اور بکواس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جس طرح کہ کہنا کہ نبی اپنی قبر سے نکل نہیں سکتا، تو میں نے کہا معراج میں تو سارے انبیاء کی عظمتیں ایسی ظاہر ہوئی ہے کہ کذاب اور مفتریوں کا منہ کالا ہو گیا، اور وہ سارے اپنے قبور سے نکل کر استقبال مصطفیٰ کے لیے وہ مسجد اقصیٰ میں بھی آئے ہیں، آسمانوں پر بھی آئے ہیں، اور صحیح حدیثوں کے اندر بخاری کے اندر موجود ہے وہ نبی آئے ہیں. روح نبی نہیں آئی ہے، نبی خود تشریف لائے ہیں. اور اگر یہ کہنا کہ جناب وہ روح نبی آئی ہے، تو میں نے کہا کہ وہاں پر نام تو یونس ہے، موسیٰ ہے، تو یہ تو تمہارا عقیدہ پرویزیوں کی طرح ہوگی کہ فرشتہ بول کر ذات مراد نہ دو، طاقت مراد لو. تو تم بھی وہاں پر نبی کا نام لے کر روح مراد لے رہے ہو، وجود مراد نہیں لے رہے ہو. یہی تو سب سے بڑا فتنے کا باعث ہے. جب روح بھیجنی تھی تو روح تو ایک الگ سلسلہ تھا، اگر روح کے ساتھ اختصاص تھا تو روح کو ذکر کیا جاتا، لیکن مطلقا نام لیا گیا ہے. جس طرح ہر نام ہر جگہ پر اپنے وجود کے ساتھ متحقق تھا، تو یہاں پر بھی وجود کے ساتھ متحقق ہے. اس کے لیے خارج میں کوئی دلیل چاہیے، اور اس میں آپ کوئی قوی حلاقتی لا کر دکھائیں اس حدیث کے مقابلے پر. خالی یہ ڈھکوسلے مارنے سے نہیں ہوگی، ہم تمہاری سنتے رہے کہ جناب یہ تو روح آ گئی تھی، تو تم ہم سے سوال کرو تو ہم جواب دیں، جب ہم سوال کریں تو کہیں بخاری پیش کرو، اور جب ہم بخاری سے بتائیں کہ نبی آئے تو کہنے لگے نہیں وہ روح آئی تھی، تو بھی بخاری پیش کر دے. یہ اپنی بات پر چل، تو پھر کوئی مشکات ہی کی روایت پیش کر دے، چل پھر تو کوئی شرح سنت کی روایت پیش کر دے، امام بحقی کی کسی کتاب کی عبارت پیش کر دے، کسی مستند عالم ہی کا قول پیش کر دے اس پر، لیکن ایسا نہیں ملتا ہے. تو اپنی طرف فکر بنانا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوہ مقعدہ من النار، جس میں مجھ پر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ رب العالمین عظمت رسول کو قبول کرتے وقت جو گندی عادت ہے اپنے تعصب کو آگے کرنا اور عقل کو آگے بڑھانا، اس بری عادت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام معاملات اور عظمت کے پہلو کو اللہ کی رضا اور اللہ کے محبوب ہونے کی حیثیت سے ہمیں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب یہ قافلہ 3 دن کے بعد دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پہنچا. اب اس کو یہاں سے اصل موضوع شروع ہوتا ہے، توجہ میں رکھی. جب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچا، سرکار مسجد میں تشریف فرما تھے، وہ شخص آیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے رونا دھونا شروع کر دیا. اب جذبات ایسے تھے کہ حضور ہمارے بچوں کو مار دیا، ہمارے بوڑھوں کو مار دیا، رات کے وقت ہم سو رہے تھے ہم پر حملہ کر دیا، یا رسول اللہ یہ رات کے وقت انہوں نے شب خون مارا ہے. اب صحابہ کرام کا دل تو بھر آیا، اب ہر صحابی گویا کہ بدلہ لینے کے لیے تیار ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی تبلیغ تشدد سے نہیں کی ہے، تلوار سے نہیں کی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پورا فارمولا اس کا تیار کیا، اور ایک صحابی کو تیار کیا کہ تم جلدی سے جاؤ اور مکہ والوں کو یہ دے دو، اور ان سے کہو کہ دیکھو ہم لڑنا نہیں چاہتے ہیں، اس معاہدے کی تم نے خلاف ورزی کی ہے، لیکن ہم پھر بھی معاہدے پر تم کو رکھنا چاہتے ہیں، اور 10 سال جنگ ہے اس کو نہیں کرنا چاہتے، تم اس معاہدے پر رہو. پہلی شک یہ ہے کہ دیکھو تم نے ان کو مارا ہے، اب کس نے مارا ہے؟ تم کہتے فلانے نے مارا، فلانے نے مارا، فلانے نے مارا. اب جس نے مارا ہے وہ متعین نہیں ہے، کیونکہ متعین ہوگا تو پھر قصاص ہوگا. یعنی یہ زید نے عمر کو مارا ہے، اور زید چشمدید گواہوں کے ساتھ پکڑا گیا ہے، اور گواہوں نے گواہی دے دی ہے، تو اب تو قصاص ہوگا. لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح کے ایک دنگل ہو گیا اور ایک بلوا ہو گیا، بلوے میں کوئی مارا گیا تو بلوے میں کس نے مارا، اس نے مارا، اس نے مارا، کس نے مارا، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو قصاص ساقط ہو گیا، وہاں پر دیت آ گئی. لیکن کچھ نہ کچھ تو اس مقتول کو دو، اس گھر والوں پر جو ظلم ہوا ہے ان بیچاروں کے صدمے کے لیے کچھ تو کرو. سرکار نے پہلی شک یہ رکھی کہ چلو تم بندہ نہیں دیتے، کس نے مارا ہے؟ تم کہتے ہم نے نہیں مارا، اس نے مارا، بنو بکر کے فلانے قبیلے نے مارا، ہاں بنو نفاسا کے لوگوں نے مارا، لیکن یہ نہیں پتا کہ زید نے مارا، عمر نے مارا، بکر نے مارا، سب نے مل کر مارا، پتا نہیں کس کی لاٹھی سے مر گیا، کسی کی تلوار سے مر گیا. عذر قبول کرتے ہیں تمہارا، یہ حضور کا اخلاق کریمہ ہے، ٹھیک ہے، تمہارا عذر قبول کرتے ہیں، اس کی دیت دے دو، جتنے بندوں کو تم نے مارا اس کی دیت دے دو. آسان سب بہت سلجھی ہوئی بات تھی کہ مسئلہ ختم کرو، اسی صلح پر ہم رہتے ہیں اور جو معاملات ہیں. ایسا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انک لعلی خلق عظیم. فتح مکہ تلوار سے نہیں فتح ہو رہا ہے، اس محبت کے پیغام سے فتح ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیے، پہلی شک یہ تھی کہ دیت دے دو، دیت کی کیا وجہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بتائی. دوسری چیز حضور نے فرمایا کہ نہیں دے سکتے، اچھا چلو دوسرا ہی کام کرو، تمہارے لیے اگر بہت کے بہت بندے تم نے مار دیے، تمہیں اتنا دینا پڑے گا، اتنا دینا پڑے گا، تو چلو اچھا یوں کرو، جس بنو بکر کی جس شاخ نے مارا ہے ان سے دوستی ختم کر دو، کیونکہ انہوں نے دیکھو تمہارے بڑوں کے وعدوں کے خلاف کیا اور تمہارے منہ پر کالک مئی ہے. تم نے اپنے سب لوگوں کے ساتھ حدیبیہ میں ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، وعدے کا کوئی احترام نہیں تمہارے نزدیک، ان سے دوستی ختم کرو. یہ بھی نہیں تو پھر بالفرض اب رہ ہی کچھ نہیں آتا. تیسری شک یہ کہ پھر ہم سے صلح ختم کرو. اب یہ معاہدہ پہنچا تو انہوں نے جذباتی طور پر اپنے بڑوں کو بتائے بغیر نیچے کے جو لوگ تھے ان کو اعتماد میں لے کر کہا کہ دونوں شکوں اوپر کی ہمیں منظور نہیں ہے، نہ دیت دیں گے، نہ دیت دیں گے، اور نہ ہم اپنے دوستوں سے معاہدہ ختم کریں گے جو ہے. ہاں جو تمہارے ساتھ معاہدہ وہ ختم، جہاں انہوں نے کل عدم کہا اور یہاں پر بات جب پہنچی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت مبارکہ کے اندر، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک پر پہلا لفظ تھا من کان یؤمن باللہ وبالیوم الآخر. یہ خطبہ حضور نے رمضان کے قریب دیا کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیحضر رمضان بالمدینہ، اسے میں حکم دیتا ہوں کہ وہ رمضان مدینے کے اندر گزارے. اب حضور نے اعلان عام کر دیا ہے. اب جو حضور کا اعلان ہو گیا کہ مدینہ میں رمضان کرنا ہے، اب دور دراز سے لوگ چل چل کر مدینہ آنا شروع ہو گئے، صحابہ اکرام. اب 10,000 سے زیادہ کا مجمع جمع ہو گیا ہے مدینے کے اندر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں 10 رمضان مبارک ہے بروز بدھ. اس سے کچھ دن پہلے، 10 رمضان سے پہلے، رمضان کے ابتدائی عشرے کی ابتدائی تاریخ کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشاورت بلائی. ان تمام معاملات کے بعد کی حجت تمام ہو چکی ہے اور اب ان غریبوں کا ساتھ نہ دیا جائے تو تاریخ میرے سیرت سے کیا درس حاصل کرے گی کہ ظالم میں ظلم کر لیا اور اڑ گیا ہے، اب سامنے نہیں آتا. اب مظلوم کی داد رسی کے لیے کرنا کیا ہے؟ اب مظلوم کے لیے کھڑا ہونا اور ظالم کے سامنے مظلوم کا حق دلانا، یہ تاریخ کا حصہ ہے، اسے جبر نہیں کہا جائے گا، تشدد نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ حق کی ہم نے پہلے بات کی تھی، اس طریقے سے دے دو، اس طریقے سے دے دو، اس طریقے سے دے دو، نہیں مانے اب لے کر ہمیں اللہ نے اگر طاقت دی ہے اور وہ ہمارا ماتحت ہے، اس نے ہمیں حاکم مان لیا ہے، ہماری عدالت میں سارا مسئلہ دے دیا ہے اور ہمیں سپرد کر دیا ہے، ہمیں اس مقام کو اللہ نے دے دیا ہے، اب ہم اپنی طاقت کو اختیار کریں گے اور مظلوم کو اس کا حق دلائیں گے۔ اب حضور نے اعلان کیا اور حضور تنہا بیٹھے ہوئے ہیں، تنہا حضور تشریف فرما ہے۔ اب جب حضور تنہا بیٹھتے ہیں تو کسی صحابی میں جرت نہیں ہوتی حضور کے پاس آئے، یہ حضور کا مرتبہ اور مقام ہے، کیونکہ صحابہ جانتے ہیں کہ تجرد کی بھی کیفیت ہوتی ہے کہ جب حضور پوری دنیا کو چھوڑ کر صرف خدا کو یاد کرتے ہیں، اور اس وقت روب اور غلغلے کا عالم یہ ہوتا ہے کہ کوئی قریب پھڑک بھی نہیں سکتا۔ حضور سیدی غوث اعظم نے حدیث پاک فتح الغیب کے اندر لی ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کی خدمت میں پہنچا تو حضور کا سینہ گرج رہا تھا، فرماتے ہیں ایسا گرج رہا تھا جیسا گرم پانی ہانڈی کے اندر ابلتا ہے، اور میں جلدی سے وہاں سے ہٹ کر نکل گیا۔ جب میں نے حضور سے اس بات کا ذکر کیا تو حضور نے فرمایا اللہ کے انوار جلالیہ ہے جو میرے سینے پر اترتے ہیں، جو پہاڑ پر اس کا ایک ذرہ اترے تو پہاڑ پھٹ جائے، اور کبھی انوار جمالیہ کا نزول ہوتا ہے، اور جب انوار جمالیہ کا نزول ہوتا ہے تو پھر جمال ہی جمال ہوتا ہے، پیار ہی پیار ہوتا ہے، اور جمال اور پیار اس چیز کا ہے کہ وہ اپنے خالق سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو بار بار سرکار حضرت بلال سے کہتے ہیں بلال اذان کا وقت نہیں ہوا ہے، نماز نہ پڑھیں، اذان کا وقت نہیں ہوا۔ تو صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ اس وقت انوار جمالیہ کا نزول ہے کہ بس جلدی اذان دو، نماز کا وقت ہو جائیں اور اللہ رب العالمین سے دل کی باتیں کریں۔ تو وہ جمال کا ایک نزول ہے جو استغراق کی کیفیت کے طور پر وہ طاری ہوتا ہے۔ سرکار نے اشارہ فرمایا حضرت ابو بکر کی طرف، حضرت ابو بکر آئے، سرکار نے اشارہ فرمایا ابو بکر تم کیا کہتے ہو، سارے مسائل تم نے دیکھ لی، حضور کو مشاورت کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح کل میں نے مشاورت کے بارے میں عرض کیا تھا، اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے مشاورت اس لیے کی کہ ان کے اکرام ظاہر ہو، سرکار نے صحابہ سے مشاورت اس لیے کہ ان کا اکرام ظاہر ہو اور اعتماد میں آئے، کل ان کو امت کے سارے معاملات چلانے ہیں، ان کو یہ اعتماد مل جائے، ان کا سینہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ ہاں حضور نے ہمیں حیثیت دی ہے، بڑے بڑے مسائل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے معاملات کو پوچھا ہے اور ہم سے باتیں کی ہیں، تو کل کو بڑے کٹھن مرائل آ جائیں تو یہ بیٹھ کر اسی اعتماد کے ساتھ گفتگو کریں جس اعتماد کے ساتھ میرے ساتھ کرتے ہیں۔ ان کے اعتماد ان کی صلاحیت کو بڑھانا تھا، اور وہ سیاسی حکمت عملی، جو شرعی سیاسی حکمت عملی، اسلامی سیاست جو ہے، اس کے افکار ان کے اندر منتقل کرنے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو مشاورت کا حکم مرمت فرمایا، ورنہ حضور تو عقل کل ہیں، آپ کو مشاورت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور وہی کے ذریعے آپ کی رہنمائی کر دی جاتی تو پھر کس چیز کی مشاورت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ان کے دلجوئی کے لیے، ان کے احترام کے لیے، اور آنے والے وقتوں کے سامنے کے لیے، کہ جب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب خلافت کی صورت میں ان تک منتقل ہوگا اور یہ امت کی رہبری کے لیے عدالت کے طور پر گویا کہ منتقل ہوگا، تو وہ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور حضور کی صحبت سے فیض جو لے چکے ہیں اس کے ذریعے وہ تربیت کریں گے۔ سکا نے حضرت ابوبکر سے کہا ابوبکر تم کہو تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں، حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ وہ آپ کی قوم ہے، ان کو چھوڑ دیں تو اچھا ہے اور کوئی وقت ان کو دے دیں۔ سرکار نے مسکرایا، حضرت عمر کو بلوایا، عمر تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ پوری زندگی انہوں نے آپ کو تنگ کیا ہے، اور رؤسائے قریش کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس کی عورتیں رات کے وقت جنگلوں میں جا کر کانٹے جمانا کرتی، اور آپ تہجد کے وقت اٹھ کر جو حرم خدا کی طرف جا رہے ہیں اندھیرے میں، تو کوئی عورت ایسی نہیں تھی قریش کے سرداروں کی جو تعصب کے اندر کانٹے لا کر اس راستے میں نہ بچھاتی کہ رات کے وقت آپ اندھیرے میں جا رہے ہیں حرم خدا کی طرف، وہ آپ کے پاؤں میں چبھیں اور آپ حرم آنا چھوڑ دیں، حضور آپ کو انہوں نے جادوگر کہا، ساحر کہا، اس قسم کی تکلیفیں دی ہیں، آپ کے بچوں کے ساتھ یہ کیا ہے، بدر کے اندر آپ کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب کبریٰ کے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے، حضور آپ کے معاملات یہ کیے ہیں، آج انہوں نے شبخون مارا ہے مسلمانوں پر، حضور بدلہ لینا، حدیبیہ میں آپ نے اس قدر فراخی بتائی ان کو چھوڑ دیا، بدلہ لینا ہے۔ سرکار نے مسکرا کر سارے صحابہ کو بلا لیا، پہلے دونوں شیخین تھے، دونوں شیخین، اور حضور اکثر مشورہ ان سے کرتے تھے، دونوں سے ہی کرتے تھے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے تقریریں اس پر صحابہ پر، میں نے کی ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے، عمر کے حوالے سے بھی میں نے عرض کیا، کسی نے پوچھا کہ حضور نے بڑے بڑے مہم کے لیے بڑے بڑے صحابہ کو بھیجا ہے، کسی بادشاہ کے پاس بھیجا تو کسی کو بھیج جائے، حضرت عمر کو کبھی نہیں بھیجا اور حضرت ابو بکر کو کبھی نہیں بھیجا حضور نے کسی بادشاہ کے پاس، تو جب حضور سے پوچھا گیا تو حضور فرماتے ہیں میرا دل ان سے بھرتا ہی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہر وقت یہ میرے پاس رہیں۔ فرمایا دیکھو جس طرح انسان کے آنکھ اور کان ہوتے ہیں نا، جس کے ذریعے وہ تمیز حاصل کرتا ہے، فرمایا میرے لیے ابو بکر اور عمر میری آنکھ اور میرے کان ہیں، یہ مرتبہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اکثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت مسجد میں لیٹے ہوتے تنہا، اور حضرت ابو بکر تھوڑے سے فاصلے پر لیٹے ہوتے،
اور ساتھ میں حضور کے ساتھ ساتھ لیٹ کر امت کے معاملات پر ڈسکس ہوا کرتی تھی اور باتیں ہوا کرتی تھی. آج گنبد خضرا کے نیچے سب وہی ہو رہا ہے. دیکھیں آج وہ صحبت سبحان اللہم صلی علی
سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلات و سلام علی کا رسول اللہ. آج بھی دیکھیں شیخین حضور علیہ السلام کے قدموں میں ہے اور یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. وہاں پر باتیں ہو رہی ہیں کہ حضور دیکھیے کہ مسجد حبیبیہ کے اندر ذکر ہو رہا ہے, حضور آپ کے غلام بیٹھے ہماری باتوں کو یاد کر رہے ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف حضرت عمر توجہ کر رہے ہوں گے کہ حضور آپ توجہ فرمائے نا ان غلاموں کی طرف. یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں رات کے وقت اپنے آرام اور سکون کو چھوڑ کر آپ کے ذکر سے متمتع ہونے کے لیے. تو امت کی ایک ایک باتیں یہ آگے بڑھاتے ہیں اور آگے بیان کرتے ہیں. جس طرح کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ کے سامنے حدیث مبارکہ, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دریا رحمت جوش میں ہے, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اتنے ہزار امتیوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈال دے گا. میرے اتنے ہزار امتیوں کو, جو حدیث کے مختلف الفاظ ہیں جس کا جب معنی کیا گیا تو 4 کروڑ 5 کروڑ اس قسم کی مختلف علماء نے ترجمے اس کے کیے ہیں, اس اعتبار سے کہ جناب اتنے امتیوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں ڈال دیا جائے گا. تو سیدنا ابو بکر نے فوراً ہم تمام کی دستگیری کرتے ہوئے سرکار کو اشارہ کیا کہ زدنا یا رسول اللہ, حضور اور بڑھائیے نا, آپ کی امت اور ہوگی. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے جب کہا تو سرکار نے اپنا لب بنایا ہاتھوں میں, فرما اتنے اور. حضرت ابو بکر پھر کہتے ثم زدنا یا رسول اللہ, حضور اور بڑھائیے. تو فرما اتنے اور, پھر کہا ثم زدنا یا رسول اللہ, اور بڑھائیے. سرکار نے فرما اتنے اور. جب چوتھی دفعہ کہنے لگے تو حضرت عمر نے روک دیا, فرما رک جائیے آپ یہ نہ کہیں. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ مجھے کہنے دو نا کہ ساری امت کی مغفرت کروا دو. تو حضرت عمر نے کہا کہ حضور نے جب پہلے ہاتھ اٹھایا تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ساری امت کی مغفرت فرما دے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا عمر تو نے سچ کہا. یہ حدیث پاک مسلم امام احمد میں بھی اور مشکات میں بھی موجود ہے. مشکات میں اگر آپ جائیں شفاعت کا پورا باب دیکھیں تو اس کے اندر یہ روایت حضرت ابو بکر کے ساتھ موجود ہے. میں نے یہ اپنے ایک رسالے کے اندر ذکر کیا تھا, بنوری ٹاؤن والوں نے فتویٰ دیا, وہ فتویٰ میرے سے کہیں ادھر ادھر ہوا لیکن میں انشاءاللہ ڈھونڈ کے نکالوں گا. انہوں نے کہا یہ حدیث ہی نہیں ہے, یہ حدیث نہیں ہے. تو میں نے آج آپ کے سامنے پورے حوالے دے دیے, مشکات کتاب الشفاعت کے اندر یہ حدیث موجود ہے. کل رات میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا, بلکہ فجر کے بعد ہی کر رہا تھا. اس حدیث کو میں دیکھ رہا تھا اس کے نیچے محدثین نے کیا لکھا ہوا ہے, اور یہ مسلم امام احمد کے اندر بھی موجود ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شیخین جو ہیں یہ امت کے ترجمان بارگاہ رسالت کے اندر, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں کہ حضور توجہ فرمائیے اپنے گناہگار امتیوں کی طرف اور ان پر کرم فرمائیے. تو جب حضرت ابو بکر نے یہ مشورہ دیا کہ چھوڑ دیا جائے, حضرت عمر نے یہ مشورہ دیا کہ بدلہ لیا جائے, سرکار نے ساری امتیوں کو جمع کیا, سارے صحابہ کو جمع کیا جو سامنے موجود تھے. حضور نے شاہ فرمایا کہ دیکھو مجھے ابو بکر نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو معاف کر دیں. فرما میرا ابو بکر جو ہے نا یہ اللہ کے معاملے میں ابراہیم کی طرح نرم ہے. ابراہیم جو تھے یہ اللہ کے معاملے میں گھی کی طرح نرم تھے, یہ صفت جو ہے میرے ابو بکر کو ملی ہے. فرمایا میرے عمر نے یہ کہا ہے کہ ان کے ساتھ بدلہ لیا جائے, انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا ہے تاکہ ایک تاریخ رقم ہو. فرمایا اللہ کے معاملے کی تکمیل کے لیے حضرت نوح کی طرح سخت ہے, اس لیے کہ نوح علیہ السلام پہاڑ کی طرح سخت تھے, اور یہ صفت جو ہے وہ حضرت عمر کو دی جا رہی ہے. اب اس میں تصوف کے دوسرے رنگ بھی نکلتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضرت ابو بکر کو حضرت ابراہیم خلیل کا پرتو قرار دیا ہے اور مظہر قرار دیا ہے, اور حضرت عمر کو حضرت نوح علیہ السلام کا مظہر بیان کیا ہے. یہ میری ایک پوری تقریر گزر چکی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت پر, اس میں میں نے صوفیہ کے اقوال پیش کیے کہ حضور نے کس طرح اشارہ فرمایا ہے اور ولایت کی وہ کون سی روحانی صفتیں ہیں جو ان لفظوں اور جاموں کے اندر سرکار نے شیخین کے اندر گویا کہ منتقل فرمائی ہے. فیصلہ یہاں پر الغرضی ہے مختصر کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے کہنے پر ہو گیا, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ پر حضرت عمر کی رائے کو سیدنا صدیق اکبر کی رائے پر ترجیح دی ہے, اور سرکار نے فرمایا عمر تیری رائے مجھے پسند ہے, لہذا رب کا بھی یہی مجھے حکم ہے کہ مکہ کی طرف نکلا جائے اور ان کے ساتھ مقابلہ ہو. اب تک پورا مقابلے کا ذہن ہے, پہلے مقابلے کا ذہن نہیں تھا, تین شکیں رکھی, جب انہوں نے دو کو ٹکرایا اور تیسرا کہا تو اب کہا بس اب مقابلہ ہوگا. اور اس لیے حضور نے فرمایا من کانا یؤمن باللہ ورسولہ فلیحضر رمضان بالمدینہ. یہ حضور نے جو فرمایا انتہائی جذباتی جملے تھے کہ چھوڑنا نہیں ہے اب ان کو, ان مظلوموں کا بدلہ دلانا ہے. ظالم کو چھوڑ دینا کہ اگر پھانسی دے دی جائے اس کو یا سنسار کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسی سزا ہے, اور جس گھر کا اس نے تباہ کر دیا ہے, جس پورے خاندان کو تباہ کر دیا ہے, تمہیں ظالم کے رونے پر رحم آ رہا ہے, وہ مظلوم کو جب مظلوم کی پوری زندگی اس نے ختم کر دیا ہے اور مظلوم کی جانب سے جو مقتول ہے اس کو قتل کر کے اس نے بچوں کے سر سے باپ کے سائے کو کھینچ لیا ہے، ان کے ہمدرد و والی کو کھینچ لیا ہے، تو اگر جج صرف 5-10 ہزار کے اندر ظالم کو چھوڑ دے تو وہی حال ہوگا جو آج ہو رہا ہے کہ جو کرتے رہے. لیکن محمدی نظام یہ نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں حق دلانا ہے تو آخری انتہا تک جانا ہوگا، ورنہ یہ منصب تم ختم کر دو اپنے لیے اور اس منصب پر نہ آؤ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کا پورا ارادہ کیا، 10 ہزار کے قریب صحابہ، کتنے محبت سے کہیں سبحان اللہ، 10 ہزار کے قریب صحابہ کرام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو رہے ہیں، اور یہ قافلہ وہاں سے روانہ ہو کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری بدھ کے دن، جس کی عیسوی تاریخ کہی جاتی ہے 630 عیسوی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بدھ کے دن نماز عصر ادا کرنے کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئے. اور سرکار نے فرمایا ہم نے سفر شروع کر دیا، جس نے روزہ رکھنا رکھے، جس نے نہ رکھنا نہ رکھے. سرکار وہاں سے روانہ ہوئے، سرکار نے روزے کو برقرار رکھا ہے. اور سرکار جب وہاں سے روانہ ہوئے تو آپ نے دور جا کر ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا اور وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ افطار فرمایا. اب یہ 10 ہزار کا لشکر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، یہ مکمل جنگ کا ارادہ ہے. اور لشکر کو جو تشکیل دیا گیا ہے، ترتیب دیا گیا ہے، وہ کس اعتبار سے، یہ بھی دیکھنے کے لائق ہے. لشکر کو مکمل اس انداز بنایا گیا کہ اس کا مقدمۃ الجیش جو ہے، جو آگے کا سر ہے، جو دشمن کے سب سے پہلے مقابلہ کرتا ہے، سفید جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو ہے وہ کئی صحابہ اور کئی ہزار صحابہ کے ساتھ مقدمۃ الجیش کی قیادت کر رہے ہیں. میمنہ دائیں طرف کا جو حصہ ہے، اس میں سیف من سیوف اللہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور داہنا کئی سو صحابہ کو لے کر میمنہ کی طرف ہیں. یعنی دائیں طرف جو مقدمۃ الجیش ہے لشکر کا، جو کمانڈ سنبھال رہا ہے سامنے کی، وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے. دائیں طرف جو ہے میمنہ جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید ہے، اور میسرا جو ہے وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کے عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد گرامی، اور حضرت ابو بکر کی صاحبزادی سیدہ عاصمہ کے شوہر زبیر بن عوام. اور یہ وہ زبیر بن عوام ہیں جو حضور کی پھوپھی کے بیٹے بھی ہیں، سیدہ صفیہ کے صاحبزادے ہیں. اور یہ وہ ہیں کہ غزوہ خندق کے اندر ان کے لیے بشارت دی کہ جب یہ سخت سردی کی رات تھی اور حضور نے فرمایا کون ہے جو باہر جائے گا، اور باہر جا کر آئے گا اور دیکھ کر آئے گا کہ قریش مکہ جو آ گئے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ غزوہ خندق آخری غزوہ ہے کفار کے ساتھ. انہوں نے 1 مہینے تک مدینے کے بعد حصار دبایا، صحابہ کرام مدینے کے اندر محصور رہے، لیکن استقامت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے آندھی لائی اور 1 مہینے کے بعد ان کے سارے خیمے اڑ گئے، اور حضور نے فرمایا بس یہ انتہا ہے، آج کے بعد قریش کبھی لوٹ کر مسلمانوں پر نہیں آئے. تو غزوہ احزاب بھی اس کو کہا جاتا ہے، خندق بھی اس کو کہا جاتا ہے. یہ آخری تھا. اس میں جب حضور نے رات کے وقت نکلنے کا حکم دیا تھا باہر، سردی تھی، صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ کیا کریں کیا کریں، تو حضرت زبیر بن عوام کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا حضور میں جاؤں گا، انہوں نے اس دعوت کو قبول کی، اور وہ جانتے تھے کہ حضور نے کہا ہے باہر جاؤ تو کتنی بھی سردی ہو اس میں عافیت ضرور ہوگی، جو باہر نکلے تو کہتے ہیں مجھے گرمی لگنے لگی. اور کہتے ہیں جو میں نے تہبند کے اوپر جو چادر اپنے کاندھے پر رکھی تھی بطور قمیص کے احرام کی صورت کی طرح، اس کو اتار کر میں نے کاندھے پر ڈال دیا کہ مجھے پسینے آ رہے تھے. فرمایا جب میں آیا بیٹھ گیا، حضور نے 3 دفعہ ایسا فرمایا، 3 دفعہ یہ گئے، اور جب تیسری دفعہ لوٹ کر آئے تو حضور بہت خوش ہوئے. سرکار نے فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا تھا کہ جبریل اللہ رب العالمین نے عیسیٰ کے لیے تو بے شمار حواری اتارے ہیں، میری امت میں میرا حواری کون ہے؟ تو جبریل نے کہا زبیر بن عوام ہے، حضرت زبیر بن عوام ہے. یہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جو جنگ چلی ہے حضرت سیدنا علی کی، اس میں انہوں نے جامع شہادت نوش فرمایا. اور یہ اجتہادی خطا کی جنگ ہے جس میں خارجیوں اور ناصبیوں کی جانب سے یہ ہوئی ہے، اور اس میں دونوں جانب صحابہ کرام آمنے سامنے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ فتنہ پرست جب صحابی کو لڑا سکتا ہے تو وہ آج کسی پیر مولوی دوست بھائی کو لڑوا دے تو یہ بعید نہیں ہے. لہذا ہر معاملے کو تحقیق کے اعتبار سے رکھنا چاہیے. لیکن وہ صورت ایسی تھی جس پر تفصیلی خطابات میں کر چکا ہوں کہ خاص نوعیت کے اعتبار سے یہ بظاہر غلط فہمی ہو گئی تھی، لیکن دونوں ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے. اس لیے حضرت علی بھی یہی کہا کرتے تھے، سیدنا امیر معاویہ بھی یہ کہتے تھے کہ جس دن ظالموں تم ہمیں ملنے نہیں دیتے ہو، جس دن ہمارا سامنا ایک دوسرے کے ساتھ ہو جائے گا ہماری صلح ہو جائے گی. اور حضرت زبیر بن عوام کو جس نے قتل کیا، جس خارجی نے، وہ حضرت علی کے لشکر میں چھپا ہوا تھا، اپنے آپ کو حضرت علی کا عاشق کہتا تھا، لیکن اس کا ٹارگٹ صحابہ کو مارنا تھا. جس طرح آج دیکھیں بڑی بڑی تنظیموں کے اندر بدمذہب آ کر چھپ گئے، جب ان پر پابندیاں لگی ہیں تو ان کے نیچے ان کے شٹر کے اندر آ گئے، اور آج یہ اپنے ہدف ان کو بنا رہے ہیں کہ جن کے ساتھ پہلے جنگ چل رہی تھی اور نام ان لوگوں پر ڈال رہے ہیں. یہی صحابہ کرام کے دور کے اندر ہوا. خارجیوں کو صحابہ سے بغض تھا, ناسبیوں کو اہل بیت سے بغض تھا. وہ شٹر لینے کے لیے بعض سہارا لینے کے لیے کچھ حضرت علی کی فوج میں آ گئے, کچھ حضرت امیر معاویہ کی فوج میں آ گئے, اور ان کو کوئی حکم نہیں تھا کہ کسی کو مارا جائے. لیکن وہ جنگ جو حضرت عائشہ کے ساتھ جنگ جمل ہوئی ہے اس میں بھی یہ معاملہ ہوا, جنگ صفین کے اندر بھی یہ ہوا ہے کہ درمیان کے نیچے کے لوگوں نے شرارت کر کے اس کو ہوا دی ہے اور پھر نہ چاہتے ہوئے جنگ سامنے آ کر کھڑی ہوئی. ایک بدبخت نے حضرت زبیر بن عوام کو جب شہید کیا تو وہ حضرت علی کے سامنے آیا, وہ حضرت علی کے لشکر میں سے تھا, بڑا معتقد بنا وہ تھا. اس نے کہا علی میں ایک بندے کا سر مار کر لایا ہوں معاذ اللہ. تو حضرت علی تو بڑے مظلوم خلیفہ تھے نا, کہ وہ اسلام کی تعلیمات کو بچا رہے ہیں لیکن اتنے فتنے کا رشتہ جا رہا ہے. زبیر بن عوام جو آپ کے بھائی ہیں, لیکن آج وہ دن آ گیا سامنے کہ وہ شخص اپنے پیچھے چادر کے اندر سر چھپایا ہوا ہے اور کہتا میں آپ کے بہت بڑے دشمن کو مار کے آیا ہوں جو امیر معاویہ کی ریڑھ کی ہڈی تھا, میں نے اس کو مار دیا, ابھی معاویہ تمہارے قدموں میں آ جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے منصب سے کھڑے ہو گئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ خدا تجھ پر رحم نہ فرمائے, تو نے کیا ظلم کیا ہے ذرا مجھے بتا تو صحیح, تو تجھے کہا کس نے تھا یہ؟ اس نے جب چادر ہٹائی تو اس میں سر مقدس جس کا تھا وہ حضرت زبیر بن عوام تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت زبیر بن عوام کے سر کو جب اٹھایا تو حضرت علی نے فرمایا کہ خدا تجھے غارت کرے کہ تو نے کس کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا, اور تجھے کس نے کہا تھا سرکار کس عظیم صحابی پر تو نے تلوار اٹھائی جسے رسول اللہ نے اپنا حواری قرار دیا ہے؟ اور حضرت علی نے فرمایا پکڑو اس بدبخت کو اور اس کو اس کی سزا دو. اس نے کہا واہ, میں آپ کا محب بن کر سارا کام کر گیا اور آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں؟ اس بھگدڑ کے اندر اس نے خود کو واصل جہنم کر دیا. تو اس واقعے سے بھی پتا چلتا ہے کہ دونوں جانب سے جب یہ شہادتیں ہو رہی ہیں تو نہ حضرت امیر معاویہ اس معاملے میں خوش تھے اور نہ حضرت علی اس معاملے میں خوش تھے. اور حضرت علی فرماتے ہیں آج تو میری کمر ٹوٹ گئی ہے کہ بدبختوں نے میرے نام پر کیا کر دیا اور میرا نام تاریخ کے اندر درج کروا دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے حقائق واضح کرنے کی ضرورت ہے. حق پر حضرت علی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. سیدنا امیر معاویہ کی اجتہادی خطا ہے, اس کو ایک معنی میں کہا جا سکتا ہے, لیکن ہم اسے خطا براہ راست نہیں کہتے مودودی کی طرح چرب زبان اور دریدہ دہن ہو کر حضرت عثمان غنی یا حضرت امیر معاویہ کی طرف کریں. آج اگر جماعت اسلامی والوں کو اگر ہم یہ کہیں کہ مودودی بڑا بدبخت اور گستاخ تھا اور اس نے ساری غلطیاں کی ہیں تو جماعت اسلامی والے غصے سے پھول جاتے ہیں. میں نے کہا شرم تمہیں نہیں آتی کہ مودودی جیسا شخص جو باتھ روم کے اندر مرا تھا اس کے بارے میں اگر میں یہ بات کروں تو تمہیں برا لگتا ہے؟ وہ بدبخت اگر منہ چڑھ کر صحابہ پر تنقید کرے اور اپنی کتابوں میں حضرت عثمان غنی اور سیدنا معاویہ معاویہ اور حضرت علی پر حملہ کرے تو تمہارا دل ان کی محبت میں تڑپتا نہیں ہے؟ دراصل تم دنیا کے کتے ہو کہ تمہارا دین ایمان تمہارے یہ مولوی ہے, تمہارے اندر وہ یہودیت کی عادت ہے, تمہارے اندر وہ یہودیت کی عادت ہے کہ تمہیں خدا رسول اور دین کے سامنے ان مولویوں کو خدا بنایا ہے. اگر یہ مولویوں کو تم صرف محض رہبر بناتے تو حجت تمہارے سامنے علی اور امیر معاویہ کی ذات ہوتی, عثمان غنی کی ذات ہوتی جس کو ہم بیان کر رہے ہیں. ہم یہ ہرگز نہیں کہتے, ہم کہتے دونوں صحابی ہیں اور وہ مصیب ہیں, حق پر ہیں. لیکن ان کے مقابلے پر دیکھا جائے تو اہل سنت کا مسلک و مذہب یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم جو ہے وہ اس پر حق پر ہیں, ایک بات. اور دوسری بات جو پہلے ہے اس میں بھی حضرت امام حسن ہی حق پر ہیں, حضرت امام حسن ہی حق پر ہیں صلح کے اعتبار سے, لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداء صحابی ہیں, غیر معصوم ہیں. حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ نہ کرتے ہوئے بھی کچھ حالات گرد و نوا کے ایسے بن جاتے ہیں جس سے انسان سے ایسے معاملات سرزد ہو جاتے ہیں جس میں اس کے عزم اور ارادے اور اس کے چاہت کا دخل نہیں ہوتا ہے لیکن ایک امتحان ہوتا ہے. بہت کم ہوتے ہیں جو اس میں پار کر جاتے ہیں, بہت کم ہوتے ہیں اس میں پھنس جاتے ہیں, لیکن جس کی نیت فتنے کی نہیں ہوتی ہے اللہ اس کی خطا کو بھی ادامت تبدیل فرما دیتا ہے. یہ معاملہ یہاں پر ان صحابہ کرام کے ساتھ ہوا ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ 10,000 کا لشکر تیار ہوا, مقدمۃ الجیش حضرت ابو عبیدہ بن جرہ, میمنہ, حضرت خالد بن ولید, میسرہ. توجہ سنیے گا, یہ منظر دل و دماغ میں آئے تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. میسرہ جو ہے بائیں طرف حضرت زبیر بن عوام ہے اور قلب لشکر میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور حضور کے گرد جو بڑا حلقہ ہے کئی ہزار صحابہ جو قریب ہے وہ لوہے کا لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے, اور تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے سر سے لے کر گھٹنوں تک لوہے کی چادریں پہنی ہوئی, اور خود اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اس میں صرف دو سوراخ ہیں جس میں نظر آتا ہے, اور اس کی کمانڈ جو سنبھالے ہوئے ہیں وہ میرے اور آپ کے آقا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. سیدنا فاروق اعظم وہاں پر آگے ہیں اور سرکار کے قریب کوئی اور نہیں ہے. سرکار کے قریب سیدنا ابو بکر ہیں، حضرت سعد بن عبادہ ہیں، یعنی ایک طرف مہاجرین صحابہ جو حضور کے ساتھ لگے ہوئے ہیں درجے کے اعتبار سے جو ان کا ہے، اور دوسری طرف انصار کے رؤسا ہیں، باقی اور صحابی دور دور ہے، اس لیے کہ جو مرتبہ اور مقام تخمے میں جتنا قریب تھا سرکار نے اس لشکر میں ان کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور یہ پورا لشکر اور فاتح اعظم جناب محمد رسول اللہ اس کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب یہ لشکر جب آیا، جب اس نے پہلا پڑاؤ ڈالا، اسی دوران تھوڑے دیر پہلے جو ہے وہ ابو سفیان کو جب پتا چلا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو ضرور، وہ وہاں سے دوڑے اور بھاگے مدینہ پہنچے، انہوں نے کہا کسی طریقے سے حضور کو روک لیا جائے، سرکار حضور مکہ نہ آ جائے، اس لیے کہ حضور جس ارادے سے مکہ آ رہے ہیں تو بچے گا کوئی بھی نہیں، کہ جنہوں نے ظلم کی داستان کی انتہا کر دی ہے، پہلے 13 سال تنگ کیا، لوگوں کو مارا، اس کے بعد بدر میں یہ غدر کیا، انہوں نے احد میں یہ کیا، منافقوں کو ہمارے سامنے کھڑا کیا، ہم نے کبھی پہل نہیں کی، بار بار انہوں نے پہل کی ہے، تو اب ہماری تعداد پوری ہے، ابھی حملہ کریں گے، اور یقیناً قصور ہر دفعہ ہمارا رہا، فتنہ ہمیشہ ہم نے کیا، اس دفعہ یہ بھرپور طاقت کے اندر اور بدلہ لیں گے، اور ہماری عقل ٹھکانے لگا کر ہمارے اختیارات کو محدود کریں گے تاکہ آنے والے مسلمانوں کو ہم سے خطرہ نہ ہو، یعنی ہم سانپ ہیں تو ہمارے دانت وہ نکالیں گے، زہر ختم کریں گے تاکہ آنے والے مسلمان اس پورے عظیمت اور اس پورے مشقت کے دور سے نکل کر سکون کا سانس لے کر اللہ کی عبادت کر سکے۔ تو کہا حضور تو آئیں گے، دوڑتے ہوئے یہ پہنچے، بخاری میں موجود ہے، سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر یہ پہنچے، اور ابو سفیان جو رئیس ہیں قریش کے، ان کی صاحبزادی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں، میری اور آپ کی ماں ہیں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، باپ کئی سالوں کے بعد بیٹی کے پاس پہنچا ہے، اس جذبات کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے، باپ اگر نہ بڑھے تو بیٹی تو خود اپنے باپ سے بڑی محبت کرتی ہے، وہ تو پہلے سے دروازے پر کھڑی ہو استقبال کے لیے، لیکن معاملہ یہاں پر یہ نہیں ہے، جو حضور کی حدیث ہے نا، من احب للہ و ابغض للہ، آئے ہائے ہائے، وہ اعطى للہ و منع للہ فقط استکمل الایمان، جو اللہ کے لیے محبت کرے اللہ کے لیے بغض رکھے، اللہ کے لیے دے اللہ کے لیے چھینے اور منع کرے، فرمایا اللہ کے لیے وہ کرے اس کا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ جذبات پدری یہی ہے، بیٹی کے لیے باپ کے لیے جذبات یہی ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کہ بیٹی باپ کے استقبال کے لیے اپنی نگاہوں کو اور اپنے پلکوں کو باپ کے قدموں میں نشاور کر کے انتظار کر رہی ہوتی کہ میرا باپ آئے گا، اور باپ بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کے لیے اپنے اندر ایک گداز محسوس کرتا ہے، نرمی محسوس کرتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے گھر جا رہا ہوں، تو یہ معاملہ وہاں پر نہیں ہے، وہاں پر معاملہ جو ہے وہ سب سے بڑی عزت، سب سے بڑی محبت ذات مصطفیٰ کی ہے۔ جب یہ پہنچتے ہیں گھر کے اندر تو ایک بستر چمڑے کا پڑا ہوا ہے، تھک کر آئے، بیٹی سے مخاطب ہوئے، بیٹی نے جواب تو نہیں دیا، آ کر جب آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو بیٹی نے بستر کھینچ لیا، کہنے کہ بیٹی یہ کون سا سلیقہ اور طریقہ ہے، میں تمہارا باپ ہوں، اتنا دور کا سفر کر کے آیا، اتنی پریشانی میں میں آیا ہوں، پانی بھی نہیں پوچھا تم نے، اتنی گھبراہٹ کی کیفیت مجھ پر ہے، ہمارا پورا علاقہ خطرے کے اندر ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم علاقے پر چڑھائی کے لیے 10,000 کا لشکر تیار کر چکے ہیں، میں اس گھبراہٹ سے آیا، بٹھا کر مجھ سے پوچھتے تو صحیح یہ بستر تم نے کیوں کھینچا، فرمایا والد صاحب آپ مشرک ہیں اور یہ بستر رسول اللہ کا ہے، مشرک کو یہ اجازت نہیں کہ رسول اللہ کے بستر پر بیٹھے۔ حضرت گرامی یہ سلیقہ ہے جو بیٹی دنیا کی ساری بیٹیوں کو بتا رہی ہے کہ دیکھو یہ ہے وہ سلیقہ، آج اگر کاش یہ عادت ہمارے گھروں کے اندر پیدا ہو جائے، اور اگر نیٹ کے ذریعے خواتین یہ دیکھ رہی ہیں اور سن رہی ہیں تو اس بات کو سمجھیں کہ اصل عزت ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اگر جو آپ کی بارگاہ کا توہین کا ارتکاب کرنے والا ہو اور آپ کی بارگاہ کا اہانت کرنے والا ہو، وہ باپ ہو، بیٹا ہو، کوئی بھی ہو، سیدہ ام حبیبہ نے ہمیں بتا دیا کہ اس کی عزت و قدر نہیں ہوگی، کوئی بھی رشتہ دنیا کا بھی ہوگا اس کا عزت اور احترام جو ہوگا وہ ذات مصطفیٰ کے تعلق کی وجہ سے ہوگا۔ آج اگر بیٹی ایسی کر جائے تو برادری کے چار لوگ کہیں گے گستاخ ہے، لیکن سیدہ ام حبیبہ اسے کہیں گے گستاخ یہ بے ادب ہے، یہ خود دنیا کے کتے ہیں جو تیری عظمت کو نہیں سمجھ رہے، یہ خود دنیا کے کتے ہیں جو دنیا کے رشتوں کو فوقیت دے رہے ہیں رسول اللہ کے اوپر، اگر ان کو آخرت کی فکر ہوتی، خدا کا خوف ہوتا، تو یہ ہر رشتے ہر برادری کے اوپر رسول اللہ کی برادری اور رسول اللہ کے رشتے کو مقدم رکھتے، رسول اللہ کی محبت کو مقدم رکھتے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں جن کے سینوں کو اللہ نے ایمان کے لیے کھولا وہ حضور کے شہر کو ہر شہر پر مقدم رکھتے ہیں، حضور کی ذات کو ہر ایک پر مقدم رکھتے ہیں، حضور کی اولاد کو ہر ایک پر مقدم رکھتے ہیں، حضور کے ذکر کو ہر ایک پر مقدم رکھتے ہیں، یہ نسبتیں بتا رہی ہیں کہ ان کا ایمان مکمل ہو چکا ہے، کہ ان کا تعلق صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے. وہ اپنے بیٹے کو زمین پر بٹھاتے ہیں، سادات کو کرسیوں پر بٹھاتے ہیں، وہ اپنے گھر کا تو اتنا ادب نہیں کرتے لیکن شہر مدینہ کا بڑا ادب کرتے ہیں، وہ کسی کے لکھے ہوئے پروانے کی اتنی قدر نہیں کرتے لیکن رسول کی حدیثوں کو اپنے بوسا لے کر اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں. تو یہ نسبت اور تعلق ہے جو بتا رہا ہے کہ یہ ایمان بالآخرت میں مستقیم المزاج لوگ ہیں. سیدہ ام حبیبہ نے ان کے ساتھ یہ عمل کیا، تو اندازہ لگائیے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے. آج چار سست قسم کے منافق کھڑے ہو جائیں اور ابن الوقت قسم کے لوٹے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ صلاح کرنے کے لیے اکثر لوٹے کھڑے ہوتے ہیں، کہیں آپ برادری میں صلاح کریں تو چار لوٹوں کو کھڑا کیا جاتا ہے. وہ لوٹے حق کو نہیں دیکھتے، صرف وہ دیکھتے ہیں کہ بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے، پیسے کس کے پاس زیادہ ہے پیسہ کس کے پاس کم ہے. تو اس قسم کے لوٹے کے کھڑے ہوتے ہیں، تو میں ان لوٹوں سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ منافقوں، اگر میں ام حبیبہ کا نام نہ لیتا، صرف یہی کہتا کہ ایسا ہوا ہے، تو تم کہو گے کہ بیٹی بڑی بے ادب تھی، باپ کا سر لحاظ نہیں کیا. تو بے ادب تم ہو، تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ بوڑھے تم ہو گئے، تمہیں قدر نہیں آئی. تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ سب سے بڑی قدر اور ادب جو ہے وہ ذات رسالت کا ہے. اور آج اختلاف بھی اسی وجہ سے ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو گانا کہے، حضور کے سلام کے لیے کھڑے ہونے کا بدعت کہے، سرکار کے میلاد کا مذاق اڑائے، سرکار کے میلاد کے جشن اور چراغے کو بدعت اور حرام کہے، ان بدبختوں کے ساتھ تم یاری رکھتے ہو، تو میرے ساتھ وعدہ کر لو کہ خدا تمہیں قیامت میں ان کے ساتھ اٹھائے اور مجھے خدا ان کے ساتھ اٹھائے. آؤ وعدہ کر لو، اپنی جو تہجد تم پڑھتے ہو نا حبیبیہ میں، اسی تہجد میں مجھے بلا لو، آؤ بیٹھ کر وعدہ کریں. لیکن میں بڑے ہمت سے کہتا ہوں کہ تم یہ سچ بول نہیں پاؤ گے، کیونکہ تم خود سمجھتے ہو کہ حق پر وہی ہے جو رات کو ممبر پر بول رہا ہوتا ہے. کیونکہ یہاں پر بات حضور کی عظمت کی جاتی ہے، حضور کی عظمت کی جاتی ہے. لہذا اپنی آخرت اور قبر کو سنوارنے کے لیے تہجد پڑھو، نمازیں پڑھو، لیکن اس کو رنگ چڑھاؤ حضور کی محبت اور ادب کا. اس پر اپنی صحبت پر نظر رکھو، اپنی خلوت پر نظر رکھو، اپنی دوستی پر نظر رکھو، اپنے یارانے پر نظر رکھو. یہ وہ نظریہ ہے جو صحابہ اکرام اور سیدہ ام حبیبہ ہمیں مرحمت فرما رہی ہیں. وہاں سے نکل کر وہ آگے جاتے ہیں تو دروازے پر پردہ ہے، پردے کے اندر کسی بچے کے قدم نظر آ رہے ہیں. ابو سفیان جلدی سے آگے بڑھتے ہیں تو وہ امام حسن ہے جو بہت بچے ہیں اس وقت، اور وہ گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں. تو آپ نے جب دیکھا تو فوراً امام حسن کو ایک روایت میں آتا ہے کہ فوراً پکڑ لیا ابو سفیان اور اپنی گود میں لیا، اور پردے سے سیدہ زہرا، میری ماں کی عزت ان کے قدموں پر قربان ہو جائے، آئے آئے. سیدہ زہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا نے پردے سے کہا ابو سفیان میرے بچے کو چھوڑ دو، حسن کو چھوڑ دو. کہنے لگے سیدہ تمہارے والد تمہارا بڑا احترام کرتے ہیں، تم سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں تم سے. یہاں پر وہ اسماعیل قتیل بدبخت کا بھی میں جواب دے دوں، اور میڈیا پر بیٹھ کر جو بار چار چمار صفت کے لوگ جو سیدہ پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو حضور نے فرمایا اپنی بیٹی کو کہ قیامت کے دن تیرا میرا کوئی رشتہ کام نہیں ہوگا، اور قیامت میں میں تجھے کچھ نہیں دے پاؤں گا. مل کر کہیے جھوٹ پر لعنت اللہ علی الکاذبین. تفصیل تو میری اہل بیت کے تقریر میں آپ پوری سن سکتے ہیں. ان کے چن چن کے اعتراضات کے جوابات الحمدللہ ہم نے اہل بیت کے دفاع میں ذکر کیے ہیں. اب جن کے لیے ہم نے بولا ہے اللہ ان کی توجہ کو ہماری طرف فرما دے، اس کے تفصیلی جواب ہے. لیکن میں کہتا ہوں انہوں نے جھوٹ بولا ہے. کیا بولا ہے؟ جھوٹ بولا ہے. مسلم شریف کی جو حدیث ہے اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت کے ساتھ تبلیغ کے اندر لوگوں کو انذار کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں اور ڈرانے کی انتہا بتا رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں لوگوں سنو، اللہ کے حکم کو مانو اور اس کے دین کی پاسداری رکھو. اور دین کو صحابہ کہتے ہیں کہ تم تو بڑی بڑی چیزیں چھوڑ دیتے ہو، اپنے شاگردوں سے کہتے ہو، کہتے ہیں فرما کہ اگر ہم ایک عام مستحب بھی حضور کے دور میں چھوڑے تو یہ ہمیں بہت گناہ لگتا تھا. تو آئے ہم تو نہ جانے کتنے حرام کام کر جاتے ہیں معاذ اللہ، جس سے ہمارا دل کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں صحابہ کہتے ہیں کہ چھوٹی سی چیز جس کا شریعت میں مطالبہ بھی نہیں ہے لیکن وہ نیکی ہے، اس کو اگر ہم چھوڑتے تو ہمیں یوں لگتا جیسا بہت بڑا گناہ ہم سے ہو گیا ہے. تو سرکار اس کیفیت کے اعتبار سے انہیں ڈراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگو اللہ کے حکم کو مانو، اور عذاب حق ہے، قبر کا عذاب حق ہے، اور اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ وہ میری بیٹی ہے، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا. یہ حضور نے ڈراتے ہوئے اپنی بیٹی کی مثال دی ہے، ڈراتے ہوئے بولے بیٹی کی مثال. اور یہ ہے کہ قیامت کے دن تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا، تمہاری یہی ساری چیزیں تمہیں کام آئیں گی، ایمان اور یہ ساری چیزیں. یہاں تک کہ اگر میری بیٹی فاطمہ جو ہے اگر وہ یہ سمجھے کہ میں محمد عربی کی بیٹی ہوں، صرف اس نسبت کو اگر رکھے تو یہ بھی کام نہیں آئے گی جب تک کہ ایمان اور عمل صالحہ نہ ہو. ایک بات، یہ دوسری روایت جو میں نے آپ کے سامنے بیٹھی ہے نا کہ پڑھی ہے کہ جناب میری بیٹی کے بارے میں کہ میری بیٹی ہونے کی وجہ سے، پہلی بات تو دونوں کو عرض کرنے کے بعد، پہلی روایت جو ہاتھ کاٹنے کی ہے اس میں تو حضور انذار فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ سیدہ سے ایسا معاملہ ثابت بھی نہیں ہے. ایک بات، وہ تو ایسی عابدہ زاہدہ ہیں جو کہتی ہیں کہ یا اللہ ایک رات ایسی بنا جس میں دل بھر کے عبادت کر سکوں، ایک ہی سجدے میں ساری رات گزر جاتی ہے، نفل کے ایک ہی سجدے میں ساری رات گزر جاتی ہے اور پھر جلد آگے کی رکعت کو پورا کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ حضور انذار کرتے ہوئے مثال بتا رہے ہیں کہ یہ میرے گھر سے اس تبلیغ کا اجرا ہوگا، یہ حکم میرے گھر پر بھی لگے گا. ایک بات، لیکن دوسری حدیث جو ہے نا کہ شفاعت والی کہ محمد کی بیٹی ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سند منقطع ہے، سند منقطع ہے اور یہ بہت ضعیف حدیث ہے، درجے کے اعتبار سے یہ نہیں کہ اس سے استدلال کیا جائے. ایک بات ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں جو سمجھایا جا رہا ہے اس میں یہ ہے کہ نسب کام دے گا لیکن ایمان کے ساتھ، نسب ضاب دے گا لیکن. تو جو لوگ اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں میں کہتا ہوں خیانت نہ کرو، زبان سے یہ کہو کہ ساری امت جو سیدوں کو مانتی ہے، حسین کو مانتی ہے، سیدہ زہرا کو مانتی ہے، ایمان کی وجہ سے مانتی ہے، تو ایمان ہوگا تو نسب کام آئے گا. لیکن تم تو ایسے ہو، نہ ایمان ہو نہ تمہارا نسب ہے، تم سے کیا بات کی جائے. لیکن جس کے پاس ایمان اور نسب ہے وہ الحمدللہ اہل سنت کے پاس وہ بزرگ موجود ہیں. ہم کنان کی تعظیم نہیں کرتے لیکن حسین کی تعظیم کرتے ہیں. کنان نبی کا بیٹا ہے، حسین بھی نبی کے بیٹے ہیں، لیکن حسین کی تعظیم اس لیے ہے کہ حسین پہلے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس لیے مسلمان نبی کے کلمے کی وجہ سے نسب کا احترام بھی کرتے ہیں. سیدہ زہرا نے کہا کہ میرے بچے کو چھوڑ دو تم اور اس کو نہ اٹھاؤ. کہنے لگے تمہارے اس بچے سے تم سے سرکار بڑی محبت کرتے ہیں، نبی بڑی محبت کرتے ہیں، تم کہو نا کہ وہ صلح کر لے. فرمایا میرے بچے کو چھوڑ دو، ہم میں سے کسی کی مجال اور اوقات نہیں ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جا کر یہ بات کریں، اور ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم حضور کی اجازت کے بغیر ہم کسی کو امان دیں، یہ نہیں ہو سکتا. اس نے سیدہ امام حسن سیدنا امام حسن کو چھوڑ دیا، اب چلا گیا کہ کیا کریں، لوٹ کر وہاں سے نکل گیا. اب حضور کا لشکر جب روانہ ہوا ہے تو جو رات ایک وادی کے اندر رکھا، جو وادی بہت وسیع تھی، اب 10,000 چولہے جب جل رہے ہوں، ہاں 10,000 یا 9,000 یا 8,000 یا 5,000 چولہے جل رہے ہوں لکڑی سے، تو وہ تو پھر جنگل کے اندر پورا روشنی روشنی تھی، یوں لگا جیسے سورج طلوع ہو گیا ہے. اور جو ابو سفیان نے یہ چیز دیکھی تو بڑا حیران ہوا کہ جناب یہ تو بڑا عجیب غریب معاملہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب تک سارا معاملہ جنگ کا ہے، اب تک سارا معاملہ بولے جنگ کا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کو بتایا گیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو 10,000 صحابہ کو لے کر آیا نا، یہ سمندر جو تجھے نظر آ رہا ہے، یہ جو پورے پہاڑ میں جو وادی نظر آ رہی ہے، یہ سب کل صبح مکہ جا رہا ہے، اور پھر تمہارا حال کیا ہوگا تم یہ دیکھ لینا. اب یہ بڑا پریشان ہوا کہ میں کیا کروں. اس کے ساتھ حکیم بن حزام بھی تھا جو حضور علیہ السلام کا بڑا دشمن تھا، لیکن اب یہ حضور علیہ السلام کے لیے کسی طریقے سے پہنچنے لگے. چوکیاں بنائی گئی تھی، کیا گئی تھی؟ چوکیاں. اور جب حضور رک گئے تھے تو سرکار کا جو خاص لشکر ہے سامنے کا، اس کی دفاع کے لیے، اس کی حفاظت و نگہداشت کے لیے سیدنا عمر کو چوکی پر کھڑا کیا گیا تھا. عمر اس پورے وادی کو دیکھیں گے اور اس کے ساتھ معاملہ کریں گے. اسی دوران حضرت عباس کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے. اس واقعے کو میں چھوڑ دیتا ہوں کہ حضرت عباس کس طرح کے اس لشکر کے اندر ملے، مختصر اعتبار سے حضرت عباس سے ملاقات ہو جاتی ہے. حضرت عباس جب دیکھتے ہیں ابو سفیان یہاں پر موجود ہے تو ایک ہی قبیلے کے ایک ہی علاقے کے، پوچھا ابو سفیان کیوں آیا؟ انہوں نے کہا جی اللہ آپ پر بڑا کرم فرمائے، ہمارا یہ معاملہ حل فرما دے، اور یہ سب میرے بتائے بغیر ہوا ہے. جو کہیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ہم اس کے لیے قصاص عدیت کے لیے تیار ہیں، ان سے رشتہ ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، مجھے حضور تک لے جاؤ. حضرت عباس کو اس پر بڑا رحم آیا، اور اس کے اندر ابو سفیان کے اندر آپ نے ایمان کی کرنیں بھی دیکھی، تو آپ نے کہا کیوں نہ اس کو حضور کی بارگاہ میں لے جاؤ. حضور کا دراز گوش جو تھا وہ آپ نے فوراً لیا، حضرت عباس نے اس پر بیٹھ گئے اور پیچھے ابو سفیان کو بٹھایا تاکہ چوکی پر کوئی روکے نہیں، اور ابو سفیان سے کہا کہ تو چادر منہ پر ڈال دے، کوئی دیکھ نہ لگے، اس لیے کوئی دیکھ لے گا تو راستے میں تجھے مار دے گا، اس لیے کہ یہ سارے جا ہی رہے ہیں قتال کے لیے. اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دراز گوش پر بیٹھ کر روانہ ہوئے تو جس چوکی کے پاس وہ پہنچتا تو حضرت عباس کو دیکھا جاتا اور حضور کے دراز گوش کو دیکھا جاتا، تو کہہ دیا جاتا جی سرکار کے چچا ہے اور سرکار کی سواری پر جانے دو. لیکن جب آخری چوکی پر پہنچے جہاں حضرت عمر موجود تھے، حضرت عمر نے فرمایا کہ عباس یہ تو ٹھیک ہے کہ تم ہو، یہ پیچھے کون بیٹھا یہ بتاؤ پھر، پیچھے کون بیٹھا. حضرت عباس نے کہا عمر تم چھوڑو، تم کیوں پوچھ رہے ہو، میرے ساتھ بیٹھا، بیٹھنے دو. لیکن کچھ آہٹ ہوئی تو حضرت عمر کو شک ہوا، اور جب چادر ہٹا کر دیکھا گیا تو ابو سفیان ہے۔ حضرت عمر نے تلوار کھینچ لی، فرمایا کہ میں تو حضور نے اگر اجازت تیرے نام کی دی ہوتی تو ابھی تیرا میں سر اتار دیتا، لیکن تو رک، یہیں پر رک، میں بھی جاتا ہوں حضور کے پاس اور اجازت لے کر آتا ہوں، تیرا کام تمام کرتا ہوں۔ یہاں سے حضرت عمر پیدل دوڑنا شروع ہوئے حضور کے حجرے کے لیے، اور وہاں سے حضرت عباس اپنی سواری کو دوڑایا آپ نے کہ تیزی کے ساتھ حضور کے پاس پہنچ جائے۔ حضور کے حجرے کے پاس پہنچے، ابو سفیان کو وہاں چھوڑا، جیسے دروازے پر پہنچے خیمے کے، یعنی خیمہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، تو وہاں پر حضرت عمر اور حضرت عباس دونوں کا سامنا ہوا۔ حضرت عباس نے حضرت عمر کو پیچھے کیا اور آگے بڑھ کر پہلے پہنچے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ حضور، ابو سفیان آ چکا ہے، میں نے اس کو اپنی امان میں لے لیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا، چچا جو آپ کے امان میں وہ میرے امان میں ہے، چچا جان جو آپ کے امان میں ہے وہ میرے امان میں ہے۔ حضرت عمر پیچھے سے آگے کہ یا رسول اللہ، اس نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ حضرت عباس نے اس وقت، کیونکہ جوش اور معاملہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیان کرنے میں رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، تو جب یہ کیفیت ہو رہی ہوگی تو اس وقت کیا معاملہ ہوگا، کہ کل کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، کیا معاملہ ہے، صلح کس طرح ہوگی۔ اس وقت حضرت عباس نے حضرت عمر کی طرف دیکھ کر کہا، عمر اگر یہ تیری برادری کا ہوتا نا تو تو اس کے لیے تھوڑا دل نرم رکھتا، یہ میری برادری کا ہے یہ مسئلہ ہے۔ تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا، آپ اہل بیت میں سے ہیں، آپ مجھ سے برادری کی بات نہ کریں، جس وقت آپ نے کلمہ پڑھا تھا نا، میرا باپ اگر خطاب بھی کلمہ پڑھتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا آپ کے کلمہ پڑھنے سے مجھے خوشی ہوئی ہے، اس لیے کہ آپ حضور کے چچا ہیں، آپ کے کلمہ پڑھنے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہے۔ یہ حضرت عمر نے اپنا ایمان ظاہر کیا ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ آپ مجھے برادری کا تانا نہ دیں، برادری کا تانا نہ دیں۔ حضرت عمر یہ کہہ کر جذبات میں پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عباس، کیونکہ سرکار بڑا ادب کرتے تھے، حضرت عباس کا بڑا ادب کرتے تھے، حضور نے فرمایا کہ چچا جو ہے وہ باپ کی مثال ہوتا ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چچا جانا آپ کیا کہتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ کہا حضور، اگر آپ اس سے ملاقات کر لیں، آپ اگر اس سے ملاقات کر لیں یا رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا، چلو ٹھیک ہے، بلا لو اس کو۔ اب ابو سفیان کو بلایا گیا، ابو سفیان جب حضور کے سامنے آئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کو دیکھ کر بڑے مرعوب تھے، اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے یہ میری ناک تلے ہو گیا، مجھے اس کی خبر نہیں تھی، لیکن جو آپ کو اتنی بڑی برکت ملی ہے تو میں سمجھ گیا ہوں کہ میرا خدا غلط ہے، آپ کا خدا حق پر ہے۔ جس کو آج تک میں نے خدا کہا وہ ٹھیک نہیں، وہ مجھے کہیں کام نہیں آیا، میں بدر کے اندر بھی آیا لیکن آپ کے خدا نے آپ کا ساتھ دیا، احد میں آپ کے خدا نے آپ کا ساتھ دیا، ہر جگہ پر آپ کے خدا نے آپ کا ساتھ دیا، میں نے مکہ کے اندر بھی آپ کے خلاف بہت مہمیں کی لیکن میں ہر جگہ پر فیل ہوا، میرا دل کہتا تھا کہ آپ نبی ہیں اور آپ کا رب آپ کی دستگیری کر رہا ہے۔ یہ جب بات چل رہے تھے تو پیچھے سے آرام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کان میں، اور حضور اس بات کو سن کر خوش بھی بہت ہو رہے تھے کہ ابو سفیان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے، اور ابو سفیان وہ جو ناک پر مکھی بیٹھنے نہ دے، قریش کے سردار، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حیثیت ہی نہیں دیتا۔ آج اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ظاہری اور باطنی غلبے کو دیکھ کر جب اپنا سر اس نے جھکا لیا ہے اور بالکل حضور کے سامنے جھک گیا ہے، گھٹنوں کے بل گر گیا ہے، تو حضور کا دریا رحمت جوش میں تھا کہ آج اسلام کو اللہ نے کس فتح سے ہمکنار کیا ہے۔ تو حضور کے چہرے پر بشاشی دیکھ کر حضرت عباس پیچھے سے آیا اور کان میں حضور سے کہا، حضور، یہ تھوڑا شہرت پسند بھی ہے، ابو سفیان جو یہ تھوڑا شہرت پسند بھی ہے، آپ اگر اس کو بشارت دے دیں تو یہ اور نرم ہو جائے گا اور یہ اور خوش ہو جائے گا۔ سرکار نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چچا کی بات رکھتے فرمایا، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، ابو سفیان جا، کیا یاد رکھے گا، ہم تو قتال کے لیے جا رہے تھے لیکن جو تیرے گھر میں رہے گا اسے قتال نہیں ہوگا، جو تیرے گھر میں داخل ہو گیا اس سے قتال نہیں ہوگا۔ ابو سفیان نے دیکھا یہ فیاضی، کہنے لگا، میرا گھر تو بہت چھوٹا سے۔ سرکار نے فرمایا، یہ حکیم بھی ہزام تیرے ساتھ ہے نا، اس کے گھر میں بھی چلا گیا، وہ امن میں رہے گا۔ کہا، اس کا گھر بھی بہت چھوٹا سے۔ سرکار نے فرمایا، جو حرم میں آ گیا وہ امن میں رہے گا۔ کہا، وہ تو مسجد بھی بہت چھوٹی سی ہے، یعنی حرم کا جو علاقہ وہ بھی بہت چھوٹا سا ہے۔ سرکار نے فرمایا، جس نے دروازے بند کر لیے، اسلحہ نہ اٹھایا، وہ امن میں ہے۔ ابو سفیان نے یہ سنا تو چیخ اس کی نکلی کہ وہ سمجھ بھی نہیں سکتا تھا کہ جناب یہ جنگ ٹل جائے گی۔ اس نے بار بار کہا، حاضی واسعہ، حاضی واسعہ، حضور یہ تو وسعت کی انتہا ہے، یہ تو وسعت کی انتہا ہے، یہ تو وسعت کی انتہا ہے۔ سرکار نے فرمایا، جا جا کر کہہ دے، جس نے اپنے دروازے بند کر لیے وہ عافیت کے اندر ہے، امن کے اندر ہے، جس نے اسلحہ نہ اٹھایا وہ عافیت کے اندر ہے، امن کے اندر ہے۔ یہ کہتے ہوئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ لشکر، جس کی سرکار کے قریب جو لوگ تھے وہ سفید پوش، بعض روایت میں آتا انہوں نے سبز پٹیاں اپنے ہاتھوں پر باندھی ہوئی تھی، یہ میری روایت میں آتا ہے کہ سبز چادریں انہوں نے اپنے آپ پر ڈالی تھی جو حضور کے ارد گرد لوگ تھے. اب جب یہ لشکر روانہ ہوا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا سے کہا ہمیں خاص وادی سے گزریں گے, جو وادی تھوڑی تنگ ہے, تو ذرا دور ابو سفیان کو کھڑا کر کے ہمارا دن کے نظارے کے اندر, دن کے اجالے کے اندر ہمارے لشکر کا نظارہ کرانا اس کو, اور اس کو کرنا کہ تو اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا تھا تو آج دیکھ. اب ابو سفیان دور نکل گئے, حضرت عباس نے اپنی سواری کو دوڑایا اور پکڑا ان کو. انہوں نے کہا اللہ رحم کرے کہ تم اپنے وعدے کو توڑ چکے ہو, مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو. قتل کرنے کے لیے نہیں آیا, تو رک تو صحیح, ذرا ادھر روکا. اب تنگ گھاٹی سے سبحان اللہ جب مقدمۃ الجیش ظاہر ہوا, جس طرح کے پتلی نالی سے جب پانی کا ایک طوفان نکلتا ہے تو آگے جا کر وہ اپنا ایک چہرہ دکھاتا ہے, تو اس پتلی وادی سے اور تنگ وادی سے جب مقدمۃ الجیش نکلا اور وہ آہستہ آہستہ پھیلتا چلا گیا, پھر اس کے ساتھ میمنہ نکلا, وہ آہستہ آہستہ پھیلتا چلا گیا, اس کے ساتھ میسرا نکلا, وہ آہستہ آہستہ پھیلتا چلا گیا, اور جب یہ ساری وادی باغ بن گئی تو اس بیچ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب جو تھا, قلب لشکر جو تھا, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ماہیت میں ظاہر ہوا. ابو سفیان دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. حضرت عباس کہہ رہے تھے یہ تجھے دکھانا تھا, مجھے یہ ساری باتیں تجھے دکھانی تھی اور تیرے سامنے واضح کرنا تھا کہ یہ اسلام کا غلبہ ہے, وہ محمد عربی جو تنہا اعلان کر رہے تھے اور تم ہی لوگ تھے نا کہ کوہ صفا پر ان کو روک رہے تھے, آج وہی تمہارے ساتھ جو کھڑے تھے وہ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں ہیں, اور آج دیکھو یہ ٹھاٹا مارتا ہوا سمندر مکے کی جانب روانہ ہو رہا ہے. اب میں مختصر یہاں پر کرتا ہوں. جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں تو مکہ کے لوگوں کے دل دہل رہے ہیں کہ ہم نے ان کے بچوں کے ساتھ یہ کیا, ان کے ساتھ یہ کیا, ان کے ساتھ یہ بد اخلاقی کی, ہم نے یہ کیا, ان کے صحابہ کے ساتھ یہ سارے معاملے کیے, اب تم ہمارے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے. لیکن دنیا نے یہ دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت آپ کا ورود مسعود, علماء لکھتے ہیں کہ مدینہ مکہ مکرمہ کے اندر ہو رہا ہے, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام چشم تصور میں دیکھیے کہ وہ منظر کیا ہوگا. اس میں کافی تفصیل ہے داخلے کے انداز کے اعتبار سے اور اس کے ورود کے اعتبار سے, لیکن میں وقت کے اختصار کے حوالے سے آگے کی چند باتیں اہم ہیں اس حوالے سے میں اس کو مختصر کر رہا ہوں جو صحیح بخاری وغیرہ کے اندر درج ہے. پھر ضمن کسی درس کے اندر میں اس کو لا کر آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا. روایت میں آتا ہے کہ جس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ورود مسعود مکہ کے اندر ہو رہا ہے تو حضرت ابو بکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اوپر کجاوے میں موجود ہیں. بولیں سبحان اللہ. حضرت ابو بکر جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اوپر کجاوے کے اندر موجود ہے, اور ساتھ ہی میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام زادے اسامہ بن زید بھی حضور کے ساتھ ہیں, جن کو حضور نے اوپر اپنے ساتھ گویا کہ اس کجاوے کے اندر رکھا ہوا ہے, کجاوے کے اندر اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے. اور حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں حضور کے دائیں طرف تھا اور میں نے دیکھا کہ حضور کے سر پر کالا امامہ ہے, حضور نے اپنے سر پر کالا امامہ باندھا ہوا ہے. حضور نے کالا امامہ ہمیشہ خوشی کے وقت باندھا, سیدہ زہرا کی ولادت کے وقت حضور نے کالا امامہ باندھا, فتح مکہ کے وقت کالا امامہ باندھا. اس لیے اکثریت علماء کی میں کہتا ہوں کہ اس طرف ہے کہ حضور نے اپنی زندگی کے اندر معمول کے اعتبار سے کثرت سے جو امامہ سر پہ باندھا ہے وہ کالا رنگ کا تھا, وہ سیاہ رنگ تھا, لیکن سبز رنگ ہے, سفید رنگ ہے, دیگر اور رنگ ہے, سفید بھی ثابت ہے, سبز بھی ثابت ہے کسی نہ کسی دلائل کے ساتھ, لیکن مطلقاً یہ کہ بندہ کسی بھی رنگ کا کپڑا جو تین پینچے سر پر گھوم جائے اگر وہ باندھ لے تو اسے سنت کا ثواب ملے گا, اسے سنت کا ثواب ملے گا اور وہ امامہ کہلائے گا. لیکن میں یہ حلیہ آپ کے جذبات کو بلند کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر ہیں اس کجاوے کے اوپر, سر پر آپ کے سیاہ امامہ ہے, کالا امامہ ہے. چشم تصور میں اگر آپ اپنی سستی کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹائیں اور پہنچے اس بیداری کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہوئے اللہم صل علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. مختصر میں کر رہا ہوں کہ جو بڑے عمر کے لوگ ہیں وہ تو کرسیوں پر بیٹھے ہیں, لیکن آپ تھوڑا کنارہ چھوڑ دیں اپنا اور تھوڑا پشتوں کو تھوڑا آگے لے آئے اور تھوڑے ادب اور محبت کے ساتھ یہ آخری چند باتیں مزید تاکہ بیداری اس موضوع کے اعتبار سے رہے. درود پاک پڑھی اللہم صلی علی, اب جب عروج مسعود میرے آقا کا ہو رہا ہے, سرکار اپنی اونٹنی قصوہ پر جلبگر ہیں اور وہ خرامہ خرامہ جا رہی ہے, ایک ایک قدم اٹھا رہی ہے, اور سارے فرشتے عالم بالا میں وہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ آج کعبہ بھی رقص کر رہا ہے حضور کی محبت میں, جھوم رہا ہے کہ مجھے پاک کرنے والا آ گیا, مجھے قیامت تک کے لیے آباد کرنے والا آ گیا. آج عالم ارواح میں وہ روحیں تڑپ رہی ہیں جو قیامت تک اپنی جبینیں اللہ کر کعبۃ اللہ کی عمارت پر رکھیں گی, اور کعبۃ اللہ کا طواف کریں گی. آج برزخ کے ان مراحل میں وہ تمام انبیاء اور بالخصوص حضرت ابراہیم رب کریم کے حضور سجدہ شکر بجا لا رہے ہیں کہ مولا میری دعا کو تو نے کیسی مقبولیت عطا فرمائی, اور جس نبی کے لیے میں نے تیری بارگاہ میں سوال کیا تھا کیسے شان و شوکت سے تو اس کا ورود مسعود فرما رہا ہے. سیدنا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جلبگر ہو رہے ہیں, کفار مکہ کے دل دہل رہے ہیں کہ جناب اب کیا ہوگا, ہم نے بڑے بڑے فاتحوں کو دیکھا ہے جب وہ کسی علاقے پر غلبہ کرتے تو اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیتے ہیں, نہ بچوں کو دیکھتے نہ بوڑھوں کو دیکھتے نہ مکانات کو دیکھتے نہ غریب کو دیکھتے نہ امیر کو دیکھتے ہیں. اب ان کے دل دہل رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا, ہمت کسی میں نہیں ہے جو سامنے آئے, گھبراہٹ کی عالم سب پر طاری ہے. لیکن جب حضور کا پہلا دیدار اہل مکہ کرتے ہیں, جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا دیدار بولے اہل مکہ کرتے ہیں, درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. جب پہلا دیدار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے تو علماء لکھتے ہیں اس بات پر کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ کا ورود مسعود مکہ مکرمہ کے اندر ہو رہا ہے تو اس وقت آپ کا سر مقدس جھکا ہوا ہے, کوئی سینہ تان کر کوئی اپنے انداز سے ڈرا کر نہیں ہو رہا ہے. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ سرکار نے اللہ کے حضور اتنا سر جھکایا عاجزی میں کہ آپ کا سر مقدس جو ہے وہ کجاوے کی لکڑی پر لگ رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا ہو رہی ہے. جب اہل مکہ نے دیکھا کہ یہ فاتح آ رہا ہے لیکن کیا عاجزی ہے اپنے رب کے حضور سر جھکا کر آ رہا ہے. جب سرکار کا ورود مسعود مکہ مکرمہ میں ہوا, سیدھا آپ حرم خدا کے اندر آئے, اپنی لاٹھی سے آپ نے بائیں طرف حجر اسود کو استلام کیا, یعنی لاٹھی کا اشارہ کیا اور پھر اس لاٹھی کو چوما, اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام طواف شروع کیا. اور جب طواف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زمزم کی طرف تشریف لائے, حضرت عباس نے ڈول نکالا بھر کر زمزم کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا, سرکار نے نوش فرمایا, پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے ہیں. اب وضو فرما رہے ہیں تو صحابہ کرام علیہ رضوان نیچے ہتھیلیاں باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں, ابو سفیان دور سے دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے, صحابہ کرام نیچے خادموں کی طرح حضور تھوڑے اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو فرما رہے ہیں اور حضرت عباس ڈول سے پانی ڈال رہے ہیں. اب حضور نے جب اپنی جبین مقدس پر وہ پانی ڈالا, اب جو قطرے آپ کی ریش مبارک سے چہرے مبارک سے اتر رہے ہیں, صحابہ کرام نے اپنی ہتھیلیوں کو آگے کیا ہوا ہے اور جس کے جو لگتا ہے لیتا ہے اور ملتا ہے لیتا ہے اور ملتا ہے. ابو سفیان جب دیکھ رہے ہیں تو پیچھے سے ایک صحابی نے ہاتھ رکھ کے فرمایا کیوں پریشان ہو, تو کہا یہ کیا ہو رہا ہے, فرما آقا وضو فرما رہے ہیں اور صحابہ برکت حاصل کر رہے ہیں. ابو سفیان نے سر جھکا دیا, کہا ایسا نظام تو میں نے کہیں نہیں دیکھا, ایسی عقیدت تو میں نے کہیں نہیں دیکھی. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوٹ کر آئے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر سارے قریش مکہ کو اعلان کیا, بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے, کیا فیصلہ کیا جائے تمہارے ساتھ. سب کھڑے ہوئے رونے لگے, حضور نبی کریم و اخ کریم وابن اخ کریم وقد قدرت, حضور آپ کریم نبی ہیں, بخشنے والے ہیں, درگزر کرنے والے ہیں, آپ کریموں کے بھائی ہیں. سبحان اللہ, زبان کو خاموش مت رکھیے گا. وابن اخ کریم, اور آپ کریم بھائیوں کی اولاد ہیں. وقد قدرت, باقی اللہ نے جو آپ کو قدرت دی آپ فیصلہ فرمائیں گے, لیکن آپ کریم ہیں. کریموں سے کرم کا سوال کیا جاتا ہے, کریموں سے کرم کا سوال کیا جاتا ہے. سید عالم کی آنکھوں میں آنسو ہیں, حضور نے شاہ فرمایا کہ جاؤ آج میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا. آئے آئے, ایسی معافی کہیں نہیں دی جائے گی کہ جاؤ ابھی کسی نے کلمہ نہیں پڑھایا, پہلے معافی کا اعلان ہے, جاؤ معافی ہے جاؤ. فرما میں تمہیں وہ کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. فرما لا تصریب علیکم اليوم, آج کے دن تم پر کوئی زبردستی دھاندلی تشدد کچھ نہیں ہوگا. فرما یغفر اللہ لکم و ارحم الراحمین, اللہ اپنے بندوں کو بخشنے پر قادر و رحم کرنے والا ہے. اذهبوا وانتم طلقاء, جاؤ نکل جاؤ, آج میں نے تم سب کو آزاد کر دیا ہے, جاؤ نکل جاؤ, آج میں نے تم سب کو آزاد کر دیا ہے. یہ کہنا تھا کہ حرم خدا کے اندر ایک گہرام مچ گیا اور کلمے کی آواز آتی تھی, اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ واشہد انک محمدن عبدہ ورسولہ, ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جو کریم شخصیت ہمارے درمیان جلوگر ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ حضور کی طرف اجازت دے دی گئی، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اب نام حضور کے سامنے آنا شروع ہو گئے۔ حضور کرمہ بن ابی جہل ہے، اس کے بارے میں حضور آپ کیا کہتے ہیں؟ حضور وحشی ہے، اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، جس نے آپ کے چچا کا کلیجہ چبا لیا تھا؟ حضور ہند بن بنت عتبہ ہے، حضور یہ ہندہ ہے، ہند ہے، اس نے آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا، وحشی نے آپ کے چچا کے سینے پر وار کیا خنجر سے، اور حلق سے لے کر ناف تک سینے کو چیر دیا اور اپنے ہاتھوں سے کلیجہ نکالا یا رسول اللہ۔ اور آپ کے کریم چچا حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ کو کہ کلیجے کو لا کر ہند کے آگے رکھا ہے، یا رسول اللہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضور ابو جہل کے بیٹے، ابو جہل کا بھائی حارث بن ہشام بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، حضور اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اکرمہ بن جہل بھاگا ہوا ہے، اس کی بیوی کہتی ہے یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ چکی، میرے شوہر کو معاف کر دے۔ اکرمہ بن ابی جہل جس نے حضور کو قتل کرنے کے لیے، حضور کو ستانے کے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے، سرکار نے فرمایا جاؤ بلا لاؤ، اسے بھی معاف، یہ بھی معاف، یہ بھی معاف، یہ بھی معاف، یہ بھی معاف، سب معاف، جاؤ سب کو معاف کر دیا۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت وحشی روتے ہوئے آئے، آگے بڑھے، ان کو روک دیا گیا، فرما تمہاری شفاعت اور تمہارا کلمہ مقبول کر دیا گیا ہے۔ ہند بنت عتبہ جب حضور کے سامنے آئی تو حضور نے ان کو تانا نہ دیا، کیونکہ ڈری ہوئی تھی، تو انہوں نے حضور نے دل بہلایا کہ اب بھی اپنے شوہر کے جیب سے پیسہ نکال لیتی ہے تو؟ کیا فرمایا حضور نے کہ اب بھی اپنے شوہر کے جیب سے تو پیسہ نکال لیتی ہے ابو سفیان کے جیب سے؟ یعنی حضور نے ان کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے، ڈر کو ہلکا کر، ڈر رہی ہیں کہ میں نے اپنے دانتوں سے سید الشہداء کا کلیجہ چبایا ہے، لیکن کرامت کی نظیر نہ پہلے کبھی ایسی ہے نہ بعد میں ایسی ہے، سامنے آ کر کھڑی ہیں۔ سرکار اس کے دل کو ہلکا کرنے کے لیے کہتے ہیں تو بڑی تیز عورت ہے، تو اپنے شوہر کے جیب سے پیسے چراتی تھی نا، کیا اب بھی چراتی ہے؟ وہ خوش ہو کر پھر کہنے لگی، کیونکہ بڑی چرب زبان تھی نا، کہنے لگی کہ ہاں ہاں وہ دیتا نہیں ہے تو کیا وہ چراؤں گی نا میں۔ سرکار نے فرمایا اب کیا ارادہ ہے؟ کہ حضور کلمہ پڑھنے کے لیے آئے، حضور کلمہ پڑھنے کے لیے آئے ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بھی ایمان کو معتبر فرمایا، قبول فرمایا۔ یہ تمام معاملات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ورود مسعود جو ہے بیت اللہ کے اندر ہوا، سرکار کعبۃ اللہ کے اندر جلوگر ہوئے اور آپ کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لے گئے، اور وہاں پر جانے کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم کی جانب ایک تصویر کو منسوب کیا گیا ہے، اور ان کے ہاتھ میں جوئے کا تیر دیا گیا ہے، وہ جو تیر نکالتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کس قدر ظالم اور بدبخت ہیں کہ جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے پوری زندگی اپنی اس کے گویا کے رد میں گزار دی اور لوگوں کی اصلاح میں گزاری، ان ظالموں نے یہ کام کیا۔ یہ کہہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر داخل ہوئے اور اپنے عصے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک بتوں کو گرانا شروع کیا، اور آپ کی زبان پر لفظ تھا قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، لیکن حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کے مجسمے جو انہوں نے خود ساختہ تیار کر لیے تھے وہ جب سامنے آئے تو سرکار نے ڈائریکٹ گرانے کا حکم نہیں دیا، فرما پہلے پانی ڈال کر ان کے منہ پر جو تصویریں بنی ہوئی ہیں پہلے اس کو مٹاؤ، اس لیے کہ اس کو منسوب کر دیا، بت کی کوئی تعظیم نہیں ہے، ادب نہیں ہے، لیکن ابراہیم کے نام پر منسوب ہو گئے ہیں۔ تو فرمایا ابراہیم اتنے معتبر ہیں کہ کوئی چیز اگر ان کے نام پر منسوب ہوئی، غلط بھی ہوئی، تو ہم اس کی توہین اس اعتبار سے نہیں کہیں گے کہ جس میں حضرت ابراہیم کا نام آئے۔ فرما پہلے تصویر کو مٹاؤ پھر بت کو گراؤ۔ اس میں بہت باریک پیغام ان نجدیوں کے لیے جنہوں نے صحابہ کے گنبد گرائے ہیں اور اہل بیت کے گنبد گرائے ہیں۔ سرکار نے تو وہ بت بھی نہیں گرایا جو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کر دیا گیا تھا، جبکہ وہ حضرت ابراہیم کی تصویر بھی نہیں تھی لیکن منسوب کیا گیا تھا۔ سرکار نے فرمایا پہلے وہ نسبتوں کے سارے آثار ختم کرو تاکہ اس ذات کی طرف توہین کی کوئی شبہ بھی نہ جائے۔ بت کی کوئی تعظیم نہیں ہے، اس حوالے سے نہیں عرض کر رہا میں، نہ حضرت ابراہیم کا بت پرستی سے کوئی تعلق تھا معاذ اللہ، نہ آپ نے معاذ اللہ درس دیا ہے، آپ نے تو ہمیشہ توحید کا درس دیا، اسی کے لیے آپ نے نارے نمرود کے اندر چھلانگ بھی آپ کو لگانی پڑی۔ لیکن بتانا مقصد یہ ہے کہ ایک نسبت ہے اور غلط نسبت ہے، اور وہ منسوب ابراہیم کی طرف ہوئی ہے، تو اللہ کے رسول اس نسبت کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کے دل میں حضرت ابراہیم کی عقیدت کسی بھی حوالے سے کم نہ ہو۔ فرما پہ ان نسبتوں کو ختم کرو، ان آثار کو ختم کرو، ان علامات کو ختم کرو، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ جناب کیا کرنا ہے۔ تو چہرے پر پانی ڈال کر، فرمایا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے کہ چہرے پر پانی ڈال کر پہلے وہ تمام نشان نقوش جو چہرے کے بنائے گئے تھے اس کو مٹا دیا گیا، پھر دھڑام سے اس کو دھکا دے کر گرا دیا گیا اور ان تمام چیزوں کو توڑ دیا گیا، اور عزا کا ایک بت جو اوپر لٹکا ہوا تھا، فرمایا اس کو تو سب سے پہلے توڑو۔ جب اس بہت بڑے بت کو توڑ دیا گیا اور حضرت خالد بن ولید وہاں سے نکلے اور گرد نواح کے اندر ایک وادی تھی جہاں پر منات اور لات کے بڑے بڑے بت تھے، حضرت خالد بن ولید نے اس کو گرا دیا، سرکار نے فرمایا بس اب رب کریم نے مجھ سے وعدہ کر دیا ہے کہ شیطان اس خطے میں اپنی عبادت کرانے سے مایوس ہو چکا ہے کہ جتنے بڑے بڑے بت تھے تمام گرا دیے گئے، اب اس خطے پر اللہ واحد وحدہ لا شریک ہی کی عبادت کی جائے گی۔ لیکن جب لات اور عزا اور منات کے بت گرے تو اس کو تو تقریباً عرب کے قریب کے لوگ اس کو بڑا مانتے تھے، تو طائف کے لوگوں کے جذبات بھڑک گئے، انہوں نے کہا عزا کو گرا دیا، بت توڑ دیا، منات کو گرا دیا، لات کو گرا دیا، انہوں نے کہا ہم تیار ہیں لڑائی کے لیے تیار، یہ پہلے سے تیار تھے جب حضور یہاں پر آ رہے تھے۔ لیکن اب مسئلہ زیادہ سیریس جب ہوا کہ جب انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خالد بن ولید نے بتوں کو گرایا، جس طرح محمود غزنوی نے سومنات کو توڑا، تو ایک دلال کو بڑا وہ لگا، کہنے لگا انہوں نے سومنات جو انہوں نے توڑا ہے وہ تو لوٹنے کے لیے گئے تھے۔ میں نے کہا جو تیرے بھائی ہوتے ہیں نا کفار، تو ان کے مال کو لوٹا ہی جاتا ہے جنگ میں، ان کے مال کو بولو سورہ انفال تو نے نہیں پڑھی، تو کبھی کبھی تفسیر سورہ اخلاص کی بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی نہیں پڑھی؟ محمود غزنوی سے چڑھنا یہ ہندوانہ رسم ہے، بولو کیسی رسم ہے؟ ہندوانہ رسم ہے۔ محمود غزنوی وہ ہیں جن کو اپنے دور میں عمر ثانی کہا جاتا تھا، ان کی فتوحات کا سلسلہ اس اعتبار سے، ان کو غدار کہنا معاذ اللہ، ان کو عیاش کہنا یہ تاریخ پر ایک ظلم ہے۔ ہم اس مورخ کو نہیں مانتے کہ جو حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایسے خرافات لکھتا ہے، جسے اللہ رب العالمین نے غلبہ عطا فرمایا اور اس نے ہندوستان کے اندر سومنات کے بت کو گرایا جس کو مقناطیسی طاقتوں کے ساتھ لٹکایا گیا تھا۔ آج بھی جوناگڑھ کے قریب وہ گجرات کے اندر وہ جگہ موجود ہے، آج بھی وہ ڈھیر موجود ہے دریا کے قریب جس کو حضرت محمود غزنوی نے گرایا تھا۔ کفار آج بھی حیران ہے کہ مندر کو کس اسٹائل کے ساتھ گرایا گیا ہے جس کے ملبے کو آج تک وہ ہٹا نہ سکے، کہ آج بھی وہ اس کا ماتم کر رہے ہیں، وہاں پر وہ رو رہے ہیں۔ تو محمود غزنوی کی اس فتوحات سے اسلام کو غلبہ ملا، اس لیے کہ وہاں پر کفار نے مسلمانوں کا رہنا اور جینا جو ہے وہ اجیرن کر دیا تھا۔ تو یہ محمود غزنوی تھے جنہوں نے جناب 5 سال تک جو حج بند تھا اس کو آپ نے شروع کروایا، اور سومنات کے مندر کا جو ایک پورا شوشہ ہندوستان کے اندر پھیلا ہوا تھا، اور جہاں پر مسلمانوں کے لیے تمام اسلامی شعار ختم کیے جا رہے تھے، یہ سلطان کی ذات تھی جس نے آگے بڑھ کر کفر کو سرنگو کیا اور مسلمانوں کی غیرت اور حمیت کو دوبارہ بحال کیا ہے۔ اب جو انسان کے تفردات ہیں اس کو آپ چھوڑیں، ان کو غدار کہنا، یہ کہنا کہ وہ ہندوستان کو لوٹنے گئے تھے، تو یہ جو مالی غنیمت حضور لائے تو آپ کیا کہو گے؟ یہ مالی غنیمت جو حضرت عمر کے دور میں آیا اس کو کیا کہو گے؟ یہ حضرت ابوبکر کے دور میں آئی یہ کیا کرو گے؟ یہ جو تم پرچیاں بوریاں یہ جو تم جمع کرتے ہو اس کا کیا خیال ہے تمہارا؟ تم اس کے بارے میں تو کبھی نہیں کہتے، محمود غزنوی علیہ رحمت کے بارے میں کہتے؟ تو سنو، جو دنیا کا کتا ہوگا وہ تمہارے سامنے ایسی بات نہیں کرے گا۔ ہمیں موت سے محبت ہے، ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ وہ وقت کب آئے گا جب محمود غزنوی علیہ رحمت سے ہماری ملاقات ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا جب دو چیزیں میری امت میں پیدا ہو جائے وہ ہمیں شوق کہے گی، ایک دنیا کی محبت ختم ہو جائے اور ایک موت سے کراہیت ختم ہو جائے۔ جب موت سے کراہیت ختم ہو جائے گی، دنیا سے محبت ختم ہو جائے گی، ان کے عروج کا ستارہ خود بخود طلوع ہو جائے گا، ان کی قسمت کا ستارہ خود بخود طلوع ہو جائے گا۔ ہمیں کوئی شوق نہیں کسی کے خلاف بولنے کا، لیکن جو ہمارے بزرگوں کو چھیڑے گا ہم اس کی زبان کو گدی سے کھینچیں گے، اس لیے کہ قرآن اسی بات کا تقاضا کرتا ہے، ہماری غیرت دین کی اسی بات کا تقاضا کرتی ہے۔ تم ہمارے بزرگوں کا نام پہنو، ہم تمہارے منہ پر تھوکے بھی نہیں، تمہاری طرف دیکھے بھی نہیں، جو تم کرنا پھر قیامت میں جواب دینا، لیکن اسلام کی شعار کو چھیڑو گے تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری لاحق ہوگی۔ اور جو چپ رہا، گونگا شیطان بنا رہا، اگر اس کی نازیں بچا گئی تو پھر انشاءاللہ قیامت میں ہی فیصلہ ہوگا، بچایا جائے گا کب؟ جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ساتھ رکھائے گا۔ اب حضرات گرامی اس آخری نقطے کو آپ سماعت فرمائیے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان بتوں کو مسمار کیا، مسمار کرنے کے بعد جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دروازہ بند کیا گیا اور جب حضور نکل رہے ہیں، تو عثمان بن طلحہ نے کنجیاں لا کر حضور کے سامنے پیش کی، حضور یہ کنجیاں ہیں۔ سرکار نے مسکرا کر دیکھا، فرما کچھ یاد ہے عثمان؟ عثمان کچھ یاد ہے؟ تو وہ اشمار ہو گئے۔ حضور کا ایمان پہلے لاؤں یا وہ واقعہ پہلے سناؤں؟ حضور نے فرما ایمان پہلے لا۔ انہوں نے حضور کی دسبوسی کی، ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد کہنے کہ حضور ہاں مجھے وہ واقعہ یاد ہے کہ میں ہر ایک کو زمانہ جاہلیت میں بڑی محبت اور اخلاق کے ساتھ کعبے کے اندر آنے دیتا، لیکن جب حضور آپ آتے تو میں آپ کو آنے نہیں دیتا تھا اور میں آپ کو روکتا تھا، اور ایک دفعہ تو یوں ہوا کہ اس قدر بدتمیزی کی انہوں نے کہ دوسرے کفار کہنے لگے کہ عثمان ایسی باتیں نہیں کرتے، اتنا تھوڑی کسی کو جھڑکتے، لیکن میرے آقا نے اس غلط رویے کا کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ان کو ڈانٹا نہ اس پر کچھ کہا، صرف یہاں پر مسکرا کر ایک میٹھی مسکراہٹ میں فرمایا
عثمان یاد ہے کچھ تمہیں؟ یہی وہ دروازہ تھا جہاں تم نے میرے نسب کے حوالے سے، میرے حسب کے حوالے سے، میرے دین کے حوالے سے تم نے باتیں کی تھی۔ حضرت عثمان بن طلحہ اشبار ہیں اور کہتے حضور ہاں، کہا تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ کہا وہ واقعہ تو آج تک میرے دل میں منقش ہے، لکھا ہوا ہے، مرتسم ہو چکا ہے۔ حضور فرمایا کیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی زبان سے یہ کلمہ نکلا تھا جس کی وجہ سے میرا پورا وجود ہی ہل کر رہ گیا تھا، اور اس دن سے مجھے یوں لگتا تھا کہ میرا جسم بے جان ہو گیا ہے، کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے، اور وہ الفاظ جو آپ کی زبان سے نکلے وہ میرے دل پر ایسے ایسے ضرب اس نے لگائی ہے، اور وہ الفاظ یہ تھے کہ جو آپ کی زبان تو یا عثمان ہو۔ جب عثمان روک رہے تھے نا، عثمان بھی تلا نہیں جانا، آپ نہیں جانا، نہیں جانا، سرکار کھڑے ہو، ٹھیک ہے ان کو جانے دو، ان کو جانے دو، ان کو جانے دو۔ جب سب چلے گئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ ٹھیک ہے اب تم جاؤ۔ جب سرکار آگے بڑھے تو سرکار نے مسکرا کر پیچھے دیکھ کر ایک بات یاد دلائی جیسا سوراقہ کو یاد دلائی تھی، کیف بکا یا سوراقہ اذا صورت بالسوار الکسرا۔ سوراقہ وہ وقت یاد رکھنا جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن آئیں گے، وہ بھی انتظار میں، یہ بھی انتظار میں۔ ان کا انتظار آپ دیکھیے، سرکار جب اندر داخل ہونے لگے تو دایاں قدم حرم خانہ کعبہ کے اندر رکھا ہے اور اپنا سر مقدس کو عثمان کی طرف کر کے فرمایا، عثمان لعل سطر ھذا المفتاح یوما بیدی۔ عثمان ان قریب وقت آئے گا تو دیکھے گا یہ تیرے ہاتھ کی چابی میرے پاس آئے گی۔ کیا آئے گی؟ میرے پاس آئے گی، میں کھولوں گا نہیں اس سے کچھ بھی، لیکن تو یاد رکھنا سطرا ھذا المفتاح یوما بیدی، یہ چابی، یہ کلید کعبہ جو ہے، یہ ایک وقت آئے گا آسمان تو دیکھنا یہ میرے ہاتھ میں آئے گی، میں کھولوں گا نہیں۔ بادشاہ کھولتا تھوڑی ہے۔ آگے کے جملے سنیں، فرمایا اد آؤ ہر سشے تو جس کو چاہوں گا دے دوں گا، جس کو چاہوں گا دے دوں گا، لا چابی۔ عثمان نے چابی آگے کی، فرمایا لے میں نے تجھے واپس پہ کر دیا، جا تجھے واپس کر دیا۔ یہ انصاف کہاں سے دیکھیں گے؟ قرآن نے حق فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے حبیب ہم نے آپ کو خلق عظیم کے اوپر رکھا ہے، اللہ بمانا استعلا کے ہیں۔ فرمایا آپ خلق کے اوپر سوار ہیں، استعلا سوار ہیں، اور جو سوار ہوتا ہے وہ سواری کو جس طرف کھینچے سواری اس طرف چلی جاتی ہے۔ فرمایا لوگوں کو تو اخلاق کھینچ کر اپنی طرف لاتے ہیں، آپ جس طرف اس کو کھینچتے ہیں وہی اخلاق بنتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا انک لعلی خلق عظیم، حبیب ہم نے تجھے خلق عظیم کے اوپر سوار کیا ہے۔ ہر شخص نیک ہونے کے لیے خلق کا محتاج ہے، خلق اپنے دائرے کو متعین کرنے کے لیے تیری اداؤں کا محتاج ہے۔ حضور ظہر کا وقت ہو گیا، فرمایا بلال چڑھ جاؤ کعبے کے اوپر، اذان دو چڑھ جاؤ اوپر۔ حضرت بلال چڑھ گئے کعبے کے اوپر، اذان دی جا رہی ہے۔ اذان جب شروع ہوئی ہے کعبے کو بھی بجدا رہے ہوں گے، سبحان اللہ، وہ منظر کیسا ہوگا۔ بیت اللہ جائیں آپ، اللہ بار بار لے جائے، لیکن جائیں تو اس تاریخ کو نہ بھولیں، آپ اس کو یاد رکھیں، بار بار اللہ لے جائے آپ کو، ہم سب کو لے جائے۔ یہ منظر اگر آپ رکھیں گے وہاں پر تو یقین کیجئے کہ آپ کو یقیناً محسوس ہوگا کہ آپ جنت میں آ چکے ہیں، آپ خانہ خدا میں آ چکے ہیں، اور آپ کو اپنی قسمت پر رشک ہوگا کہ میں اس جگہ پر آ چکا ہوں جہاں یہ مناظر ہو چکے ہیں۔ خالی عمرہ کیا، بھاگا بھاگا، یہ شرعی اعتبار سے سب کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن جو روح کے تقاضے ہیں، جلا ہے، جو زبان پر ایمان کی حلاوت کو زندہ رکھتے ہیں، وہ یہ تصورات ہیں، وہ پیارے تصورات ہیں۔ اس لیے فرمانا کہ کعبے کا طواف کرنے والوں پر 60 نیکیاں ہیں، نماز پڑھنے والوں پر 40 نیکیاں ہیں، دیکھنے والوں پر 20 نیکیاں ہیں، لیکن اس نیت سے اگر آپ کعبے کو طواف سے فارغ ہو کر دیکھیں اور پوری تاریخ اپنے ذہن میں لاتے رہیں تو دن زندگی کے ہر لمحے میں جو آپ نے ضربے لگائی ہے نا دل پر کے صاف ہو جائے، میں کہتا ہوں نہ ہو چکی ہو تو وہ تصور سارے میل صاف کر دے گا۔ کسی کونے کو پکڑے جہاں آپ کے ساتھ کوئی نہ ہو، اور کعبے میں جائیں گمنام ہو کر جائیں۔ ہم کیسے جاتے ہیں؟ ایک ہولیا، ایک یونیفارم کے ساتھ جاتے ہیں، یہ بھی مل رہا ہے، وہ بھی مل رہا ہے، وہ بھی مل رہا ہے، وہ بھی مل رہا ہے، تو کعبے میں بھی اگر اپنا آپ یاد رہا تو پھر خدا کو کیسے یاد کریں گے یار؟ ہیں کیسے یاد کریں گے؟ گمنام جائیں، بے نشانوں کا نشان ہو، اور رب کو کہیں کہ یا اللہ تیرے دربار میں میں گمنام ہو کر آیا، یا اللہ تو ہی ناموں کو دینے والا ہے، یا اللہ میں اپنے بچوں کو لے کر تیرے دربار میں آیا۔ کسی سخی کے دامن کو پکڑ لیا جائے تو وہ کہتا ہے یہ تو بڑا گھٹیا ہو گیا، اب تو معاف کر دو یا اللہ، آج تیرے بیت کے دامن کو میں نے، تیرے بیت کے غلاف کو میں نے میرے بچوں نے پکڑ لیا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میرے بچوں کے صدقے مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں بے نشان ہو کر آیا، میں بڑا امیر تھا، بڑا کبیر تھا، بڑا نام والا تھا، بڑا علم والا تھا، لیکن اپنا حلیہ بدل کر آیا، حلیہ بدل کر اس لیے آیا کہ مجھے کوئی خاطر میں نہ لائے، تیری کریمی کی شان مجھے نصیب ہو جائے۔ تو یہ جگہیں دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امامہ باندھنا چاہیے، جبہ پہننا چاہیے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ایک تقاضا ہے، یہ تقاضا ہے، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، جس کو امام احمد رضا کہتے ہیں، یہ فنائیت ہے، اس گلی کا جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ وہ تاجدار مانگتے پھرتے ہی جب ہے نا، جب انہیں جانتا ہی کوئی نہیں ہوتا ہے، انہیں جانتا ہی کوئی نہیں ہوتا، بڑے بڑے عظمت و شان والے وہاں پر اصحاب صفا پر آپ کو نظر آئیں گے، بڑی بڑی قدرت و کمال اور ولایت کے مالک وہاں پر نظر آئیں گے، اس کائنات کے مالک جناب رسول اللہ کی خدمت میں اگر وہ اولیاء اور انبیاء کی روحیں نہیں آئیں گی تو کس کے پاس جائیں گی؟ تو وہ تو دربار ایسا ہے کہ وہاں پر میں اور آپ اپنا نام اور نسب لے کر کیا جائیں گے؟ وہ ایک جھلک بھی اگر مل گئی تو پوری زندگی کا حاصل ہے، ایک لمحہ بھی مل گیا زندگی کا تو پوری زندگی کا حاصل ہے، بشرط کہ اللہ رب العالمین اسی ذوق و شوق کے ساتھ ہمیں رکھے جو اس واقعے کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ آخری بات یہاں پر میں عرض کر کے اپنے درس کو ختم کرتا ہوں، یہ ساری باتیں اپنی اور آپ کی اصلاح کی نیت سے ہے، اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرمائے، یہ باتیں دلوں کو نرم کرتی ہیں، دلوں سے صلابت اور سختی کو دور کرتی ہیں، اور جب دل نرم ہونا شروع ہو جائے تو صوفیہ کہتے سمجھ جاؤ کہ اللہ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے تمہارے دلوں پر۔ ہاں، اور گمنامی بہت اچھی چیز ہوتی ہے، عاجزی بہت اچھی چیز ہوتی ہے، انکساری بہت بڑی نعمت ہے، عاجزی بہت بڑی نعمت ہے، نام و نمود سے کنارہ کش ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ جو نام و نمود والا ہوتا ہے وہ خود فریب ہوتا ہے، وہ اپنے آپ سے غافل ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، لوگ اس کے واہ 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 بڑے مرتبے والے بڑے شان والے، لیکن وہ اپنے آپ سے غافل ہوتا ہے۔ لیکن جو نام و نمود نہیں ہوتا اسے اپنا سب پتا ہوتا ہے کہ اس نے کہاں جانا، کہاں وہ ہے کیا، جب وہ نام و نمود کی طرف آتا ہے تو وہ اپنے آپ سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی زندگی ہے کہ بندہ اپنے آپ سے بیگانہ ہو، سب اس کو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا، اسے پتا نہیں کہ میں ہوں یا نہیں ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں کہاں، ایک جس کو کہتا ہے دماغ سن ہو جائے اور کچھ پتا ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، یہ متکبر کی علامت ہوتی ہے، وہ نفسیاتی مریض کی علامت ہوتی ہے، جس کے اندر احساس برتری آ جاتی ہے کہ وہ پھوپھا ہر چیز اصلاح کا گوشہ اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہی چیز فی قلوب مرد فزادہم اللہ مردا کے اندر آیا ہے، ہمیں چاہیے کہ آج بھی ان کے ساری رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو دیکھ کر، سرکار چاہتے تو کیا سے کیا نہیں ہو جاتا، لیکن عثمان کو صرف اتنا کہتے ہیں یاد ہے انہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ حضور وہ لفظ مجھے یاد ہے، اس کے بعد جب آپ نے یہ کہا تھا نا کہ چابی میرے ہاتھ میں آئے گی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا، کہ آپ چلے گئے لیکن میری جیسی زندگی رک گئی، ایسا میں ہو گیا، رک گئی بس، فکر کی سوئی وہاں رک گئی کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے، اور حضور آج کے دن کا میں انتظار کر رہا تھا کہ یہ ہوگا، اور یہ میری بڑی سعادت کی بات ہے کہ زندگی میں میری آپ سے ملاقات ہو گئی یا رسول اللہ، اور مجھے ایمان کی دولت بھی نصیب ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا چابی بھی پھر اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہو، میں نے چابی سے، ہم تو کعبہ گر ہیں، ہم تو کعبہ گر ہیں، ہم تو حکومت گر ہیں، ہم تو بنانے والے ہیں، رکھنے والے نہیں ہیں، ہم جہاں اشارہ کرتے ہیں وہ جگہ کعبہ بن جاتی ہے، یہ تو تم جیسے لوگوں کا کام ہے، تم رکھو، ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ رب نے ہمیں وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، محبوب تیرے سر کو میں بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتا ہوں، فلنولینک قبلۃ ترداہا، پھیر دیں گے ہم تجھے اس قبلے کی طرف، ترداہا جسے تو بنانا چاہتا ہے، جس پر تو راضی ہے، تو عثمان اپنے پاس رکھو، یہ تم لوگوں کا منصب ہے، رکھو، میں چھیننے نہیں آیا بانٹنے آیا ہوں، میں چھیننے نہیں آیا بانٹنے آیا ہوں۔ بلال چڑھ جا کعبے کے اوپر، اذان دے تاکہ سب کو پتا چل جائے کالا گورا کوئی بھی نہیں ہوتا، ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، تیرے جیسا عمل بلال کسی کے پاس نہیں ہے، یہ تو بات کے لوگ دیکھ کر آ رہے ہیں، تو وہ تھا کہ جب تجھے انگارے پر لٹا دیا جاتا تو جسم کی چربی پگھلتی رہتی اور شولے ٹھنڈے ہو جاتے، آقا قریب سے گزرتے ہیں، بلال کو دوبارہ زندگی مل جاتی، دیکھ کر کہتے ہیں آہد 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 آہد، اور کہتے ہیں حضور جب آپ قریب سے گزرتے تھے نا تو سارے غم ختم ہو جاتے، وہ جلن وہ کڑن سب ختم ہو جاتی تھی، اور آپ کو دیکھ کر جو عہد کہنے کا مزہ تھا وہ تنہائی میں مزہ نہیں تھا، حضور آپ کو دیکھ کر عہد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، وہ میرے لیے اور گرم کے انگارے ڈالتے تھے، لیکن میں پھر زندہ اور جوان ہو جایا کرتا تھا، پھر میں تر و تازہ ہو جایا کرتا تھا کہ جب آپ میرے قریب سے گزر جاتے تھے. فرما بلال تیری جیسی نیکیاں کس کی ہوگی کہ تو نے ظلم و ستم سہ کر اس بات کو آزاد کیا. تیرا مرتبہ کیا ہے؟ تجھے ابو بکر نے آزاد کیا تو خدا نے ابو بکر کی تعریف کر دی. سیجنب الاتقا التی یؤتی ما لہ یتزکا. اللہ اس سب سے بڑے اتقا اور متقی کو جہنم سے کوسوں دور رکھے گا جس نے مال دے کر ایسے لوگوں کو آزاد کر دیا ہے, جو مخلصین کو آزاد کیا. بلال کو آپ نے سوار کر دیا کعبے کی چھت پر, اذان دے. حضرت بلال اذان دے رہے ہیں, دور تین آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, ابو سفیان بھی بیٹھے ہوئے ہیں, عتاب بن اسید بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہشام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. عتاب بن اسید کہتے دیکھو یہ کالا کیا کر رہا ہے, کعبے کی چھت پر چڑھ گیا, ہمارے بتوں کو انہوں نے توڑ دیا. دوسرا کہنے لگا, عتاب بھی کہنے لگے کہ اچھا ہو میرا باپ پہلے مر گیا, ورنہ اگر وہ دیکھتے ہیں کالا حبشی جو ہے وہ یہ لب و لہجہ کفار کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس لیے ذکر کر رہا ہوں جو ہم ایک دوسرے پر اس قسم کی تنقید مارتے ہیں نا, تو یہ کتنا گھٹیا الفاظ ہے جبکہ ہم نے تقویٰ دیکھنا ہے. کیا دیکھنا ہے؟ بولے کیا دیکھنا ہے؟ کہ یہ کالا حبشی کعبے کے اوپر چڑھ گیا ہے. یہ قول میں اس تناظر میں ذکر کر رہا ہوں, اس انا کے بت کو توڑنے کے لیے. یہ کالا حبشی چڑھ گیا کعبے کی چھت کے اوپر, کتنی توہین ہے کعبے کی اور ہمارے بتوں کی. میرا باپ اچھا وہ مر گیا کہ یہ عام ذات کا آدمی کالا حبشی قریشی بھی نہیں ہے اور یہ چڑھ گیا ہے کعبے کی چھت کے اوپر, میرا باپ دیکھتا تو اس وقت چلے گیا پھٹ جاتا, اچھا وہ مر گیا. ابو سفیان کہتے ہیں چپ ہو جا, دور بیٹھے ہیں وہ تینوں, چپ ہو جا. بولے کیوں؟ کہا ان کو پتا چل جائے گا. ابھی تک ابو سفیان کا ایمان مضبوط نہیں ہوا ہے, صرف کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. جب انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا نا, سرکار نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہوگا. کہا کیوں؟ کہا جب تک مجھے نہیں مانے گا. یہ سیرت کی ہر کتاب کے اندر موجود ہے, آپ اٹھا کر دیکھ لیں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اسماعیل سلفی سے پوچھا گیا فتاوی سلفیہ کے اندر حدیث سے کہ لا الہ الا اللہ وظیفہ ثابت محمد رسول اللہ, کہتا نہیں, لا الہ الا اللہ ثابت محمد رسول اللہ ثابت نہیں, یعنی وظائف کے طور پر. یہاں پر سرکار کہتے ہیں ابو سفیان کو لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے, یہ مقبول نہیں جب تک تو مجھے نہیں مانے گا. انہوں نے صاف کہہ دیا, انہوں نے کہا حضور آپ کے ماننے میں مجھے کچھ وقت چاہیے. سرکار نے فرمایا جاؤ وقت لے لو, جب مطمئن ہو جا تو پھر ہی مان لے آنا. لائق رہا فی الدین, کوئی زبردستی نہیں ہے, کوئی تشدد نہیں ہے, اپنے اجتہاد سے لاؤ, استدلال سے لاؤ, ٹھیک ہے لے آؤ. کہ اب بھی ابو سفیان تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ کتنا بڑا غلبہ ہو گیا, تیری حکومت تیرے ہاتھ سے نکل گئی. کہا اس سے یہ تو پتا چلا کہ آپ کا رب ایک ہی ہے اور موجود ہے اور حق پر ہے, اس سے تو یہ پتا چلا. لیکن آپ کی شان و شوکت کے اعتبار سے بھی میں کچھ متذبذب ہوں. سرکار نے فرمایا چلو ٹھیک ہے, جب تو مطمئن ہو جائے گا تو ایمان لے آنا. لیکن یہ بڑی بات ہے, بڑی بات ہے کہ انہوں نے نفاق نہیں رکھا, صاف بات انہوں. اور بہت نرم دل کے آدمی تھے ابو سفیان, سیدنا امیر معاویہ کے والد ہیں, بڑے نرم مزاج کے آدمی تھے. سرکار نے فرمایا چلو ٹھیک ہے, جب تیرا دل کرے گا کر لینا. اب یہ تینوں بات کر رہے ہیں, بلال یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. ابو سفیان نے کہا چپ ہو جاؤ. کہا کیوں؟ کیوں چپ ہو جائیں؟ کہا ان کو پتا چل جائے گا. کہا کون بتائے گا؟ پتھر اٹھا کے کہا یہ بتائیں گے. بولو سبحان اللہ. کہا یہ پتھر بتائیں گے. یہ کہنا تھا کہ سرکار نے وہیں سے اپنے سر مقدس کو پیچھے گھما کر دیکھا دور سے اور پیدل چلتے ہوئے آئے اور عتاب بن اسید کی کمر پر ہاتھ رکھا. کیا ہوا؟ کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے نہیں نہیں بس ایسی کچھ باتیں کر رہے تھے. نہیں فرمایا حضور نے کچھ تم کہہ رہے تھے, تم کچھ کہہ رہے تھے. کہہ لگے ہاں وہ کچھ کہہ تو رہے تھے لیکن آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ سرکار نے فرمایا جس نے نبی بنا کر بھیجا اس نے بتایا ہے. عتاب کہتے میری ٹانگیں ہلنے لگی کہ میرے سامنے کیا ہو رہا ہے, کمزوری آ گئی میرے جسم میں حیرانگی سے. کہنے لگا جس رب نے آپ کو یہ بتا دیا اس رب کا کلمہ بھی پڑھا دیجیے. عتاب بن اسید نے کلمہ قبول پڑھ لیا, ہشام نے کلمہ پڑھ لیا. ابھی تک جو ہے ابو سفیان وہاں پر کھڑے ہوئے. ابو سفیان کہتے میں نے بار بار کہا تھا حضور کو دیکھ کر, کہتے میں نے ان کو بار بار کہا تھا حضور کو پتا چل جائے گا, پتا چل جائے گا. اور دیکھو پتا چل گیا. یہ 99% اب مطمئن ہو چکے ہیں, اب ایک جھٹکا چاہیے صرف. یعنی حضور کی محبت سے 99% مطمئن ہو چکے ہیں. اب حضور نے جو دیگر مال مویشیاں آئی ہوئی ہیں حضور ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, وفود دور دور سے آ رہے ہیں. حضور آپ کی خدمت میں یہ سونا, حضور یہ چاندی, حضور یہ کھالیں, حضور یہ اونٹ کے چمڑے, یہ ہرن کے چمڑے. سرکار کہہ رہے ہیں رکھو رکھو رکھو, رکھا جا رہا ہے بانٹنے کے لیے. وہ لنگر تیار ہو رہا ہے, غریبوں کے لیے کھانا بھی تیار ہو رہا ہے, راشن بھی تیار ہو رہا ہے, بانٹنے کے لیے سب تیار ہو رہا ہے. سخی کا دربار ہے لگ رہی ہے. ابو سفیان قریب میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں, او ہو میری زندگی میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا, میں نے تو قریش میں عمر گزار دی, ایسا تو کبھی نہیں ہوا.
ارے خیال ان کے دل میں یہ بھی آیا کہ اگر ان کو یہی چیزیں چاہیے تھی تو یہ تو ہم دے رہے تھے نا پہلے، 99% مطمئن ہے، لیکن اب اللہ نے ان کو ہدایت دینی ہے کہ اگر یہی غلبہ اور غلغلہ چاہیے تھا، یہ تو ہم دے رہے تھے نا، تو اتنی بدر بھی ہوئی، احد بھی ہوا، اتنی لڑائیاں ہوئیں، سب کچھ پہلے لے لیتے۔ یہ سوچ رہے تھے، سرکار نے اپنا دایاں ہاتھ ان کے سینے پر مارا، یا اللہ ابو سفیان کے سینے کی اصلاح فرما، وہ کہے اٹھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہنے کہ حضور یہ آپ کا ہاتھ نہیں تھا، یہ تو ایک ٹھنڈک کی لہر تھی جس نے میرے دل سے ساری برائیوں کو ختم کر دیا، الان 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 اب میں آپ کا پکا عاشق ہو چکا ہوں، پکا عاشق ہو چکا ہوں، پکا عاشق ہو چکا ہوں۔ مل کہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، میں حضرت کہتا ہوں آپ ابو سفیان کہیے گا، پھر مل کر رضی اللہ تعالیٰ کہتا حضرت، بابا سے بلند کہے نا حضرت ابو سفیان، منافق ان کا نام کبھی نہیں لیتا، صحابی ہے نا، تو اس لیے میں آپ کو کہلوا رہا ہوں حضرت ابو سفیان، مل کر کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ، حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا، جن جن نے کلمہ پڑھا، جو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مقدس کا دیدار جو کرتے چلے گئے تھے اور ایمان کے ساتھ وابستہ ہوئے، حضور نے جن کے ایمان کو قبول کر لیا، قرآن نے ان کے بارے میں واضح کر دیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، ہم نے ان کے دل کو کفر سے، فسق سے، کفر سے بالکل بری کر دیا ہے، اور یہ اس کو کبھی پسند نہیں کریں گے، اور ان تمام کو ہم نے راشد و مرشد بنا دیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 15 دن مکہ مکرمہ کے اندر قیام فرمایا۔ میں صرف آپ کو ایک آخری بات کہتا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے، جس علاقے سے آپ کو دھکا دے کر نکال دیا گیا ہو، آپ کے مال، توجہ ہے، اب ہمیں وہ لوگ موجود نہیں رہے جو ہجرت کر کے آئے تھے ہندوستان سے، وہ اگر موجود رہتے تو ان کے جذبات آپ سنتے، کہ آج اگر ان کو ہندوستان گجرات ہی بھیج دیا جاتا، کہ آج وہ آ گئے یہاں پر دوراجی میں، اس علاقوں میں یا دیگر جو بھی آئے، پنجاب میں بھی آئے لوگ، سرحد میں بھی آئے، سندھ میں بھی آئے، ہمارے اس علاقے میں بھی آئے، جب ان کو یہاں پر غلبہ مل گیا، جب وہ لوٹ کر جاتے ہوں گے اور ان گلیوں کو دیکھتے ہوں گے جن گلی میں ان کا بچپن گزرا ہے، توجہ اپنے احساس کی وادی میں ڈالیں، ہیں جو مردہ آدمی اس سے ہم بات بھی نہیں کرنا چاہتے، جو زندہ دل ہے اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، کہ جب اس گلی سے گزرے جہاں اس کا بچپن گزرا ہوگا، جہاں اس کے دوست ہوں گے، جس بازار میں وہ جاتا آتا ہوگا، جہاں اس کے والدین بیٹھ کر اپنے دوستوں سے باتیں کرتے ہوں گے، اللہ اللہ اللہ، اس کی والدہ سے محبت کرنے والی چند خواتین ہوں گی، وہ پڑوس اڑوس ہوگا، عمر کے اس مقام پر پہنچ گیا کہ بچپنا بھی گزر گیا ہے، والدین بھی نہیں رہے، وہ معاملات بھی نہیں رہے، اب اگر اس گلی کا وہ چکر لگائے تو اس کے جذبات کیسے ہوں گے، ہیں اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، کہاں پر، جبل ابی قبیس کے قریب، اور مکہ کی وادی کو دیکھ رہے ہیں، اونچی چٹان کی جانب کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، اور وہ کیفیات ہے کہ یہ وہ جگہ تھی، یہاں پر آنا جانا تھا، یہاں بازار تھے، یہ ساری چیزیں تھیں، اور اپنے چچا سے باتیں کر رہے ہیں، حضرت عباس سے درود پاک پڑھیے گا، حضرت عباس سے باتیں کر رہے ہیں کہ یہی وہ جگہ، دیکھیں وہ جگہ ہے، وہ جگہ ہے، وہ جگہ ہے، پیچھے انصار بیٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سارے مذاکرات کو سن رہے ہیں۔ سرکار نے پھر مڑ کر ان کے دل توجہ دیکھی تو ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، سرکار نے فرمایا کیا سوچتے ہو، میں یہاں رہ جاؤں گا، میں یہاں رہ جاؤں گا تو میں چھوڑ دوں گا، فرمایا نہیں، تم نے بدر میں مجھے نہیں چھوڑا، تم نے احد میں مجھے نہیں چھوڑا، میں جب آیا تو تم میرے دین پر اور میرے صحابہ پر تم فریفتہ اور قربان ہو گئے، سن لو دنیا والو، مکہ میرا شہر ہے، مکہ مجھے بہت پسند ہے، لیکن ان مدینے والوں نے مجھے اتنا خوش کر دیا ہے کہ یا اللہ اب تیرے محبوب کی پسند مدینہ ہے، میرے والدین یہاں گزرے ہیں، میرا بچپن یہاں گزرا ہے، لیکن جینا بھی تمہارے ساتھ ہے، سن لو انصاریو، سنو، جینا بھی تمہارے ساتھ ہے،
اور میری موت بھی تمہارے ساتھ ہے.
سرکار یہ کہہ کر مکہ کو اللہ حافظ کرتے ہیں، 15 دن کا قیام کرتے ہیں، اور وہاں سے لوٹ کر جنگ غزوہ حنین کے لیے سرکار روانہ ہوتے ہیں. انصار کہتے ہیں کہ اس وقت سرخ اونٹوں کی لاکھ تعداد بھی اگر ہمیں کوئی دے دیتا. ایک مثال، جذبات اس وقت عرب میں اپنے فرط محبت کو اس اعتبار سے ذکر کرتے ہیں کہ سرخ اونٹوں کی ہمیں قطار کے قطار ہمیں کوئی دے دیتا، ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوتی. جو سرکار نے مکہ کو چھوڑ کر ہمیں اپنا لیا اور مدینہ اپنایا، اے مدینے والوں خوش رہو کہ آقا تم ہی میں جلوہ گر ہیں. بنا آسماں منزل ابن مریم، گئے لا مکہ تاجدار مدینہ. تو آج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہیں، اور وفا کی وہ تاریخ گنبد خضرا سے آج ظاہر ہو رہی ہے. وعدے کی صداقت، آج گنبد خضرا کے منارے اس صداقت کو واضح کرتے ہیں. میں تو جب بھی گیا تو گنبد کو دیکھ کر یہی وعدہ مجھے پہلے یاد آیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضور اپنے آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. مکہ میں گھوم پھر کے ہم سب کچھ آ گئے، آپ کی مولودگاہ بھی دیکھ لی، جس گلی سے آپ آتے تھے وہ بھی دیکھ لیا، جس کعبے سے آپ کو پیار تھا وہ بھی دیکھ لیا، لیکن حضور دل تو آپ ہی کو ڈھونڈتا تھا، اس لیے ہم بھی مکہ کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ گئے. گنبد خضرا کا کامل تصور کر لیجئے اور اپنے آپ کو بارگاہ رسالت میں موجود پائیں، سبز گنبد کے سامنے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہوئے. فتح مبین، انسان تاریخ انسانیت کا سب سے مبارک دن فتح مکہ، جس میں وہ انسانیت جو گمراہی اور ضلالت کے صحراؤں میں بھٹک رہی تھی، مصطفیٰ کریم نے اس کے لیے صراط مستقیم کا مرکز عطا فرما دیا. گنبد خضرا کے سامنے اپنے آپ کو محسوس کیجئے، پوری تاریخ آپ کے دماغ میں موجود ہے. آنکھوں کو بند کرو گے تو دل بات کرنا شروع کر دے گا، زبان آپ بند رکھیں، اور جو سنا ہے آپ نے اس کو حاضر کر لیجئے. بارگاہ رسالت میں مؤدبانہ طور پر کھڑے ہو کر کے یا رسول اللہ اپنی محبت، اپنی نسبت، اپنے درد کی خیرات ہمیں مرحمت فرمائیے. یا رسول اللہ انصاریوں کا صدقہ عطا فرمائیے، سعد بن عباد کا، عبادہ کا صدقہ عطا فرمائیے، سعد بن معاص کا صدقہ عطا فرمائیے. حضور الانصاری صحابہ کا صدقہ عطا فرمائیے، جن کی محبت میں آپ نے اپنے ملک کو بھی چھوڑ دیا، ان کی سار میں، ان کی شجاعت میں، ان کی دیانت میں انہوں نے حق کہا تھا، یا رسول اللہ آپ کے لیے ہم اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیں گے. انہوں نے بدر میں کر کے دکھایا، احد میں کر کے دکھایا، مدینہ آج تک یا رسول اللہ آپ کی وفا اور آپ کی محبت کی تکمیل کے لیے قربانیاں دیتا رہا ہے. بڑی محبت کے ساتھ اپنی اور اپنے بچوں کی شفاعت کی کامل نیت کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں عرض کر دیجئے، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مختہم. سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر جو ہمارے مخلصین مقتدا ہیں، ہمارے باپوں کی، ہمارے آبا و اجداد کی عزتیں ان کی نالین پر قربان ہوں. ثم رضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. مولا صلی وسلم دائماً سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلی. یا اللہ اپنے حبیب کے شہر کے صدقے ان تمام کی حاضری کو قبول فرما لے، ہم تمام کے جائز مرادوں کو قبول فرما لے، ہمارے بچوں اور قیامت تک ہماری اولادوں کو تیرے محبوب کی محبت کی توفیق عطا فرما. تیرے محبوب کی محبت و چاہت و نسبت و ارادت کے اندر مستغرق فرما. تیرے محبوب کی یاد ہی میں دنیا بسر کرنے کی، موت تک پہنچنے کی، اور تیرے محبوب کے دیدار پر ہمیں خاتمے کی، اور کل قیامت میں تیرے محبوب کے وہی فتح مکہ کا غلغلہ میدان محشر میں ہوگا، پوری خدائی تیرے محبوب کو تنہا تک رہی ہوگی، تو بھی اور تیری خدائی بھی تیرے مصطفیٰ کی تعریف کر رہی ہوگی. اس زمرے میں ہمارا حشر فرما، سرکار کی شفاعت نصیب فرما. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.